اس وقت میں ایک بات مجھے جو وہاں کے ہندوستان کے ایک عالم ہیں مولانا مجیب اللہ صاحب جامعہ الرشاد اعظم گڑھ کے محترم ہیں, بڑے اچھے عالم ہیں اور بہت جری اور بڑے ہندوستان میں رہ کر حکومت کی تمام مظالم کو خوب لکھتے ہیں ماشاءاللہ, کسی سے ڈرتے ہوئے نہیں. انہوں نے مجھ سے ایک چشمدید بات بیان کی. چشمدید وہ کیا ہے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک دعا پڑھتے ہوئے, اور اس کو کس کیفیت سے انہوں نے بیان کیا وہ عجیب و غریب کیفیت سے بیان کرتے ہیں. کہنے لگے مولانا جب اکیلے ہوتے تھے, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تبلیغی جماعت کی بنیاد ڈالی, ہمارے ہی آدمی, ہماری ایک عادت سے وابستہ, یعنی یوں سمجھیے کہ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کے خلیفہ ہیں. مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, ان سے خلافت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. تو مولانا مجیب اللہ صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تنہائی میں ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے, اور اس طرح سے پڑھتے تھے کہ جیسے خدا تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. یا حیو یا قیوم کہتے تھے وہ, یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کہتے تھے تو بالکل معلوم ہوتا تھا کہ وہ آسمان پر اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کہتے تھے کھینچ کر کے, یعنی کیا مطلب؟ اے زندہ حقیقی اور اے سنبھالنے والے جو بے شمار ستاروں کو جو دنیا سے لاکھوں گنا بڑے ہیں اور بغیر خونی کمرے کے سالے جس دنیا پر ہم لوگ ہیں, یہ بھی ایک بڑا گولا ہے جس کے نیچے کوئی ٹھونی کھمبا نہیں, نہ کوئی ستون نہ کوئی پلر. ذرا سی ہم لوگ تعمیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی دیکھو بیچ میں ایک پلر ڈال دو کہیں چھت کا وزن زیادہ نہ ہو جائے, کہیں گر نہ پڑے. لیکن یہ دنیا کا گولا ہے, ہم اپنے کمروں کی چھت میں تو پلر اور ستون ڈال رہے ہیں مگر دنیا کا اتنا بڑا وزن, سمندر بھی بھرا ہوا اس میں اور وہ ایسی پڑا, نیچے کچھ بھی, نیچے کچھ بھی. سوچیے تو صحیح, ایک مخلوق کی طاقت کو دیکھیے کہ انجینئر پریشان رہتے ہیں بھائی یہاں پلر ڈال دو کہیں چھت گر نہ پڑے, وزن زیادہ نہ ہو جائے, اتنا لوہا ڈالو اتنے, اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھو کہ سارا عالم اتنی بڑی دنیا اور وہ جناب نیچے نہ کوئی تھونی ہے نہ کھمبا. ایسی چاند, چاند کا سیارہ زمین سے سب سے قریب تر ہے, اس کے بعد سورج کو دیکھیے 9.5 کروڑ میل دور, اور یہ چاند 2.5 لاکھ میل دور. پھر جتنے ستارے نظر آتے ہیں بے شمار ہیں, ان کے فاصلے اتنے ہیں زیادہ کہ بس میں کیا بتاؤں سائنس والوں جو لکھتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب ستارے ایسے ہی پڑے ہوئے خلا. تو اس سے اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے. اس لیے دو اسم اعظم کی برکت سے سارے عالم کی حیات اور سارے عالم کا بقا اور سارے کائنات کا قیام ہے. یا حیو یا قیوم دو نام, اے زندہ حقیقی اور اے سنبھالنے والے. اسی لیے جب کبھی آپ کو کوئی بے چینی پیش آتی تھی, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی بے چینی کرب, تو جب آپ کو کوئی کرب و بے چینی ہوتی تھی تو آپ اس دعا کو بہت پڑھتے تھے, یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث, اے زندہ حقیقی اے سنبھالنے والے میں آپ کی رحمت سے فریاد کرتا ہوں. اس کے بعد اس میں بزرگوں نے محدثین نے لکھا, اس میں اسم اعظم ہے, دل گھبرائے معلوم ہو دل ڈوب رہا ہے یا کل کی کوئی پریشانی, فوراً یا حیو یا قیوم پڑھ کر دل پر دم کر لو. بہت پریشانی کا زبردست اس کے اندر علاج ہے. اب سوچ لیجیے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس وظیفے سے اپنا غم غلط فرما رہے ہیں, جس وظیفے سے تمام نبیوں کا سردار اپنا غم دور کر رہا ہے, اس کتنا اونچا وظیفہ ہوگا؟ اس وظیفے کی بلندی تو دیکھو, جب بلند لوگ جو کام کرتے ہیں وہ کام بھی بلند ہوتا ہے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب آپ کو کسی قسم کی پریشانی ہوتی تھی تو یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث, تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ امت کا غم ان حضرات کو سب سے بڑا تو یہی ہوتا ہے, اپنی اصلاح دی امت کی اصلاح, یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کہتے تھے کھینچ کر کے درد بھرے دل سے. اور جب استغیث کہتے تھے تو مولانا کی روایت یہ ہے کہ وہ ایک دم نگاہ حسنان کی طرف اڑا دی آحیا قیوم برحمتک استغیث کر کے, اور پھر اس کے بعد اصلح لی شانی کلہ, میری ہر حالت کو درست فرما دی. بڑی جامع دعا, اصلح لی شانی کلہ, میری جو حالت بھی ہے آپ اس کو درست فرما دی. کیا مطلب؟ کہ اپنی مرضی کے مطابق بنا دی. مرا حسب مراد خیش لگا, دلم را ماہ یاد خیش کرنا, میرے دل کو اپنی یاد میں مشغول کر لیجیے. دلم را ماہ یاد خیش کرنا, میرے دل کو اپنی یاد میں مشغول فرمائیے. اور مرا حسب مراد خیش کرنا, اور مجھ کو اپنی مراد اور مرضی کے مطابق بنا لیجیے. اصلح شانی کے بعد ایک جملہ کا اور اضافہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین, اور مجھ کو پلک جھپکانے بھر کو بھی میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے. کیوں صاحب؟ یہ دیکھیے, اس کو کہتے ہیں پلک جھپکانا, یہ جھپکایا کتنا وقت لگا؟ ایک سیکنڈ بھی سے بھی کم. اتنی دیر کے لیے بھی ہے خدا مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ سمجھے. اس کے اندر کیا راز بتاؤ؟ معلوم ہوا کہ جب دشمن, ایک دشمن تو ہے جو کہیں رہتا ہے مان لو بہت دور, دس میل پر, بیس میل پر, کسی کا دشمن کورنگی میں, ملیر میں, لانڈی میں رہتا ہے, اس کو آنے میں تو دیر لگے گی نا. لیکن جو دشمن ہمارے پہلو میں ہے, ان نوادا آدو یہ کافی جمبید, اے لوگوں تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے پہلو میں ہے, اندر بیٹھا ہوا ہے. دشمن چھورا لے کر اندر جو بیٹھا ہوا ہے تو وہ تو ایک سیکنڈ میں کام کر سکتا ہے, یعنی ایک سیکنڈ میں کفر پیدا کر سکتا ہے. امام فخر الدین رازی رحمتہ اللہ علیہ کا, مفتی اعظم پاکستان مفتی شریف صاحب رحمتہ اللہ علیہ ایک دن واقعہ بیان فرما رہے تھے, میں بھی شریک تھا حضرت کی مجلس میں, تو فرمایا کہ امام فخر الدین رازی کو جب تلقین کلمہ کیا جا رہا تھا تو اس وقت میں آپ یہ فرما رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں. جب آپ کو ہوش آیا تو شاگردوں نے پوچھا کہ ہم تو آپ کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں, اس میں کیا راز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ شیطان مجھ سے یہ کہہ رہا تھا, میری چنگل سے اور میرے پھندے سے اور میرے جال سے فخر الدین رازی کو نکل گیا, تو میں کہہ رہا تھا ابھی نہیں ابھی نہیں, ابھی جان ہے جس میں, ابھی بھی میرا خاتمہ خراب ہو, سوئے خاتمے کا خطرہ ہے, تیرے مکر سے ابھی میں معمول نہیں ہوں. جب میری روح کلمے پر نکل جائے جس سے, ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جائے, اس میں خاتمہ, اس کے بعد پھر میں سمجھوں گا کہ میں پار ہو گیا. ہیماچو سلامت بلب گور برے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں ایمان کو سلامتی سے لے جاؤں گا قبر میں, تب میں کہوں گا ہاں میں نے یہ کہا اور میں نے یہ کیا. افسوس کی بات ہے, دوست ایسے بھی ہیں کہ کسی کو کتابیں نام میں مل جائے, یا کوئی بڑے ان کی کچھ تعریف کر دیں, یا دو چار رکعت نفل کی توفیق ہو جائے, تو دل میں اپنے دوستوں پر ترجیح اور اپنے بھائیوں پر فضیلت کی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ میں یہ تہجد گزار ہوں اور میں اتنا انعام ملتا ہے مجھے, اور میرے اندر یہ خوبی ہے جو میں کرتا ہے سب لوگ, پھر وہ ذبح ہو جانے والی بکری ہے, وہ بکری جتنا ہی میں کرتی ہے اس خطرناک اسی انا سے شیطان برباد ہوا تھا. انا خیر من, میں بے بڑھیا ہوں. اس لیے دوستو, جس وقت انسان حکیم الامت تھا مجدد الملت مولانا شفیع صاحب خانی نور اللہ مرفدہ کا یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بندہ اپنی نظر میں برا ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ کی نظر میں بھلا ہوتا ہے. کیا جملہ ہے؟ سونے کی پانی سے لکھنے سے بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی نظر میں برا ہوتا ہے, یا اللہ میں سب سے خراب سب سے گندا بندہ ہوا ہوتا, تو اللہ کی نظر میں وہ بھلا ہوتا ہے. اور جب اپنی نظر میں اپنے کو بھلا سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ بڑھیا ہوں, تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ برا ہو جاتا ہے. اب آپ فیصلہ کر لو, فیصلہ کر لو کہ فائدہ کس میں ہے, اللہ کی نظر میں بھلے ہونے کا فائدہ ہے یا اپنی نظر میں؟ میاں مٹھو بننے سے کیا ہوتا ہے؟ اپنے منہ سے میاں مٹھو, توتا ہر وقت کہتا رہتا ہے مٹھو میاں, اپنے کو خود ہی مٹھو میاں کہتا ہے, لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ کلمہ بھی اس کو یاد کروا لو, لیکن جب بلی پوچھتی ہے تو کلمہ اس کو یاد نہیں آتا, ٹیں کرتا ہوا مر جاتا, سب کلمہ بھول جاتا ہے. اس لیے زبان پر اگر کلمہ خالی رہے گا اور دل میں نہ رہے گا تو موت کی سختیوں میں ٹے ٹے ہی نکلے گا, یہ دنیا کی باتیں نکل جاتی ہیں. ناظم آباد چار نمبر کا ایک وکیل, وہ کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا, علماء کی شان گستاخی بھی کرتا تھا. جب اس کا انتقال ہونے لگا, آپ رات کو بھول جاگتے ہو کیا, پھر کیوں آنکھ بند کرتے ہو, لاؤ سرما لیاؤ بھائی, ایک تیز والا سرما یہاں رکھا کرو, میں بھول جاتا ہوں, ہم اتائے ایک سرما یہاں رکھو چھپا کے, وہ تیز سرما ہے, میں نے بنگلہ دیش میں جس کو ملاتی تھی اس کی آنکھیں لگا دی تھی, اتنا جلتی جلتی آنکھ ہے اس میں, کہ پھر وہ ایک گھنٹہ کیا نیند کی کوئی پڑیا اس کے ولیم فائیو کے خلاف نیند نہیں آ سکتی. مولانا محمد علی چاند پوری اشرف العلوم بڑے کٹرا کے محدث, ان کو نیند کا جھٹکا آ گیا, ذرا سا یوں کیا بس میں نے سرما جلدی سے لگوا دیا, ان کو اتنا آپ رونے لگے اور بولے ایک دم نیند سب آئے, لیکن بعد میں کہنے لگی تو روشنی بھی بڑھ گئی. ہاں نیند تو غائب ہوئی مگر روشنی بھی بڑھنے لگی. اس لیے بھائی یہاں ضرورت ہے جس کو نیند آئے اس کو سرما لگا دیا. ان شاء اللہ تعالیٰ میں بالکل وہ کہتا ہوں اعلان کہ بالکل نیند اس کو نہیں آئی, رکھو کل سے امتائد کو کہہ رہا ہوں وہ تیز والا سنا یہاں رکھو, بس سلائی میں رکھو, جس کو نیند آئے ایک سلائی ایک سلائی لگا ان شاء اللہ تعالیٰ بالکل. یہ جو شبپوری کا مرض ہوتا ہے رات کو نظر نہیں آتا دن میں نظر آتا ہے, اس کو کہتے ہیں ہندی زبان میں شبپوری خاصوت کہتے ہیں. دن میں خود دیکھے گا رات کو نظر نہیں آئے. ایک ہندو آیا میرے شیخ کے زمانے میں شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت کہیں تصویر لے گئے تھے تو لڑکے شریر ہوتے ہیں مدرسے, وہ اس تیز سننے کو اس کی آنکھ میں خوف بھر دیا, اب وہ توڑنے لگا تڑپ تڑپ کی لڑے ادھر سے ادھر تڑپ رہا, ہائے مرے یہاں تک کہ اس کے پیخانہ پیشاب بھی ہو گیا. اور اس کے بعد جب اس کی کچھ آنکھ میں تھوڑا سا وہ ہوا کچھ سکون ملا تو بھاگا, کچھ اڑ بن انڈ بن برا بن گالیاں دیتا ہوا بھاگا, اور لڑکے ہنس رہے تھے لڑکوں پر تعلیم جاتے آپ بس ہمارے لوگ تعلیم سے شیطان بھی کرتا. اس کے بعد چھ مہینے کے بعد آیا ہوں, ہوش نے کہا صاحب مجھے تو راتوندیش کی شکایت تھی, رات کو نظر نہیں آتا تھا, اس دن کے بعد سے میری بالکل بیماری چلی گئی, میں رات کو خوب اب دیکھتا ہوں, لیکن پیشاب پیخانہ بھی ہو گیا. بہت اللہ صاحب میرے شیخ نے اپنے استاد کے لیے بنوایا تھا یہ. خیر تو اس وقت تو نیند کی دفع کرنے کے لیے بھی بہت مفید ہے. دیکھیے ساری زندگی تو نمازیں کو اور علماء کو اور گالیاں بھی دے رہے ہیں, تو سمجھ لو جو بزرگوں کو بھی گالیاں دے گا اس کا کیا حش ہوگا. تو جب لڑکوں نے کہا بابا علماء پڑھ لو, تو بابا کیا کہتے ہیں, وہ میری فلاں ہائی کورٹ کی فائل لے آؤ, کل مجھے مقدمے میں جانا ہے. اور اسی پر مر گئے, ہائی کورٹ کے لفظ پر اور وکالت کے لفظ پر اور مقدمے بازی کے لفظ پر جان کر دی, کلمہ کسی نہیں ہوا. اسی طریقے سے ایک خانسامہ میرے مجھ سے تعلق رکھتا تھا, اور وہ خانسامہ جو تھا وہ ہمارے یہاں روزانہ آتا تھا, کسی بگلے میں بیچارہ کھانا پکاتا تھا, باورچی تھا تو, لیکن اس کے داڑھی بھی نہیں تھی, آتے جاتے بیٹھتے بیٹھتے اس نے داڑھی رکھ لی, پانچ وقت نمازی ہو گئی, لیکن وہ غلط پیر سے عمری تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی تمہارا پیر جہاں کا ہے وہیں تو میری بہن بھی آئی ہے خسرہ سلون, بہت بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں پیر محمد شاہ سلونی وہاں گزرے ہیں سلون کے, اور اتنے بڑے شیخ تھے وہ کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کو خط لکھا کہ آپ دہلی کے قبرستان میں جو بزرگ مدفون ہیں ان کی زیارت کے لیے اگر تشریف لائیں تو عالمگیر آپ کے کو سلام کر لے اور آپ کی زیارت کر لیں, یہ انہوں نے ادب کیا کیونکہ خود بھی ولی تھے صاحب نسبت سے بزرگ تھے. تو یہ نہیں کہا کہ آپ آئیے تو میں آپ کی زیارت کر لوں تو گستاخی ہو جاتی. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ آپ اپنے بزرگوں کی زیارت کے لیے آئیں تو دہلی کے قبرستان میں سنیں تو میں آپ کی زیارت کروں. حضرت شاہ پیر محمد سلونی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ فقیر را بابز میں سلطانی چیکار, فقیر را بابز میں سلطانی چیکار, فقیر کو بادشاہوں کی محفل سے کیا کام. کریم داروں, ایک میرا کریم ہے جس سے مجھے تعلق ہے, اللہ کو بڑا اشارہ دیا کریم دارم, میں ایک کریم رکھتا ہوں, کیوں گرسنا نہیں سنوں, کیوں گرسنا نہیں سنوں, مہمانی نہیں کنت, جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو میری مہمانی کر دیتا ہے, مجھے روٹی کھلا دیتا ہے, اور چوں وہ خوشبو جب سو جاتا ہوں پاسبانی میں سوتا, تو وہ میری حفاظت کرتا ہے دشمنوں سے، شر سے، ہر چیز سے. کریم بابس، میرا کریم میرے لیے کافی ہے، باقی حوث، باقی سب حوث دنیا، حب دنیا ہے، میں نہیں آتا. یہ تھے اس زمانے میں، تو کوئی اگر وزیر اعظم یا کمشنر گورنر بلا لے کسی مولوی کو تو وہ ایسا تیز بھاگے گا کہ شاید جماعت کی نماز کے لیے اتنا کبھی تیزی نے دکھا دوں، اور جا کر کہے گا کارڈ بھی دے دیجیے، لکھ کے کچھ دے دیجیے تاکہ آئندہ بھی کبھی کوئی ضرورت پیش آئے تو آپ سے اس سے فائدہ حاصل ہو. اس پر یاد آ گئی اچانک، سلطان عبدالحمید ترکی کے بادشاہ تھے، جب گرفتار ہو کے لندن میں انگریزوں نے ان کو محبوس کر دیا یعنی نظر بند کر دیا، تو ایک انگریز نے دشمنی کی راہ سے طنز کیا، تانا دیا کہ اے بادشاہ مسلمانوں کے، آج تم انگریزوں میں اس طرح سے ہو جیسے زبان 32 دانت کے اندر ہوتی ہے، ہم لوگوں کے درمیان میں تم بالکل بند ہو کہ دانت میں منہ دبا لو تو زبان بیچاری مقید ہو جاتی نہیں. کہ سلطان عبدالحمید نے جواب دیا، مومن تو آخر مومن ہوتا ہے کہیں بھی ہو، جواب دیا کہ لیکن زبان سلامت رہتی ہے، دانت گر جاتا ہے. سلطان عبدالحمید نے جواب دیا کہ زبان تو سلامت رہتی ہے مگر دانت گر جاتے ہیں، گرتے نہیں ہیں بڈھے بڈھوں کو. کیا جواب دیا؟ انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے، انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے. کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں، تو اس باورچی نے کہا کہ میرا، میں تو فلاں نہیں، میں نے ان سے اس سے کہا کہ بھائی تم مفتی رشید احمد صاحب سے بیٹھ ہو جاؤ، اپنے لیے کہنا مناسب نہیں. تو اس نے کہا میں تو ایک پیر صاحب سے مرید ہوں. میں نے پوچھا کون تھا وہ؟ ضلع بریلی قصبہ سلون. میں نے کہا وہ تو بالکل ایک بےزتی ہے، قبروں پر چادر چڑھانے والا اور قوالی میں ڈھول دھماکہ کرنے والا اور بالکل ہی بے پردہ عورتوں میں رہتا ہے، وہ ان سے قواری سنتا ہے نہ محرم عورتوں سے. تو اس نے کیا کہا سنیے جواب. اس نے کہا ہے ہمارا پیر تو بہت تقوی والا ہے، وہ دو عورتوں کے درمیان میں ایک کے پر ٹانگے پر بیٹھ کے چلتا جب ہے تو ہزار بند پکڑ جاتا ہے، ایسے بڑا مضبوط ہے ہزار بند کا. میں نے کہا ذرا دیکھیے، جاہل آدمی اپنے شیخ کی تعریف کر رہا کہ وہ جب چلتے ہیں ٹانگے پر تو ایک رنڈی ادھر بیٹھتی ہے بدکار عورت قوالی، اور ایک رنڈی ادھر بدکار عورت ہے اور وہ قوالیاں گاتی ہیں. لاہور لاہور سوچو اس کو، اللہ اور رسول کی تعریف کو رنڈیوں سے سنتے ہو. آج لوگ کہتے ہیں صاحب ریڈیو سے سننا کیسا ہے؟ میں نے کہا ریڈیو بزرگوں نے تو یہاں پہ فرمایا کہ جیسے کسی چمچے سے کوئی پیخانہ اپنے بچے کا صاف کرے اسی چمچے سے تم کو حلوا کھلائے کھا لو. جس ریڈیو سے قرآن کی تلاوت ہو اسی ریڈیو سے ٹم 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 ناچ گانا بھی شروع ہو جاتا ہے، تلاوت نہیں سننا چاہیے ریڈیو سے کہ ٹیپ ریکارڈر لے لو. اگر احترام ہے قرآن پاک کی عظمت کا پتہ کرنا ہے تو ٹیپ ریکارڈر لے لو، اس میں ٹم ٹم نہیں ہوتا، خالص قرآن ہوتا ہے. بہت سخت گستاخی ہے کہ ابھی قرآن ہو رہا ہے ریڈیو سے، اس کے بعد پھر نہ ایک لنڈی صاحب خبیث عورت آگے گانا شروع کر دیتی، ناچ گانا ڈانس ہونے لگتا. کہ جس آلے لہو لئی سے ناچ گانا اور حرام کام ہو اسی آلے لہو لئی سے قرآن سننا سوچو، اس کو مفتی رشید احمد صاحب رام الخر سننا جائز نہیں، ایک ریکارڈر سے سنو. تو اب اس نے کہا، میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ دو نامحرم اور بدکار عورتوں کے درمیان میں بیٹھنا اور ان سے پردہ نہ کرنا اور اس کے بعد وہ اظہارمند کو دونوں ہاتھ سے ایسے پکڑے رہنا، وہ گھوڑا ہے کہ لگام کھینچے ہوئے، یہ کون سی؟ اس کو میں نے کہا بےقوف تو کہاں پر جاہل ہے، کیونکہ میرے وطنی تھا کچھ تکلف ہی نہیں تھی. تو وہ ہنسنے لگا. میں نے کہا یہی تو اس کی گمراہی کی دلیل ہے، توبہ کر اس چیز سے، یہ تو تجھے بالکل ہی گڈھے میں ڈال دینا. تو اس نے کہا ہاں یہ بات تو ہے، سمجھ میں آ گئی اب. تو مفتی رشید احمد صاحب سے بیٹھ گیا، اللہ کے فضل سے ماشاء اللہ بہت ہی پکا نمازی، دنیا سے دان رکھ کر کے گیا. دیکھو اس کا کفن دفن ہم نے کیا اپنے دروازے پر خود، اور اس کا کوئی نہیں تھا پاکستان میں، ورنہ اچھا. اس نے دوسرے باورچی سے کہا، وہ بھی ہر وقت لڑکیوں کو چھیڑنا اور گناہ شراب یعنی کوئی علماء کو گالیاں دینا، رات کے بزرگوں کو گالیاں دینا. اس نے جب یہ دیندار ہو گیا تو اس نے اپنے دوسرے خانسامہ سے کہا باورچی سے کہ بھائی تم بھی نماز پڑھا کرو، اور جو تم یہ گڑبڑ کام کرتے ہو شراب وغیرہ یہ زنا اور یہ بدکاری، اس کو اس سے توبہ کرو. تو اس نے کہا ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں توبہ کریں گے بس. لیکن چونکہ اس کے اب کچھ خانسامہ خانسامہ، ڈاکٹر ڈاکٹر، آپس میں کچھ ہوتی ہے, وہ کبھی کبھی اس کی خیریت پوچھ لیتا, یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے فیصلہ کر دیا کہ اب تم نہیں بچو گے. جب اس کو موت نظر آئی تو اسے اور زیادہ رحمان کہ میرا بچپن میرا پرانا ساتھی ہے, یہ کہیں گمراہی میں اور بری حالت میں مر نہ جائے. تو ایک دن اس نے کہا کہ بھائی تم تو مر رہے ہو, تمہیں یقین ہو جانا چاہیے, سب ڈاکٹروں نے فیصلہ کر دیا تو تم اب توبہ کرو. اب اس کی چونکہ یہ مایوس ہو چکا تھا زندگی سے, اب اس کا ارادہ ہو گیا توبہ کرنے کا. لیکن جب اس نے توبہ کا لفظ نکالنا چاہا تو نہیں نکل سکا. یہ اللہ والوں کے ساتھ گستاخی کا عذاب. اب اس نے کہا کہ توبہ کرو نا, تو اس نے کہا وہ لفظ تم کہتے ہم سے نہیں نکلتا. یہ کیا بات ہے؟ اب میں دنیا سائنس کو چیلنج کرتا ہوں, ان کو میں اس بات کا وہ ایک پیش کرتا ہوں کہ اس کا وہ جواب ہے ساری دنیا کی سائنس. اس کے منہ سے لغت, ساری لغت نکل رہی ہے منہ سے, ہر لفظ وہ اپنے منہ سے کہتا ہے. چائے لاؤ, ڈاکٹر کو بلاؤ, ہاسپٹل لے چلو, انجیکشن لگواؤ, ساری دنیا کی لغت نکل رہی ہے. لیکن توبہ کیوں نہیں نکل رہا؟ ذرا اس کو سائنس والوں سے پوچھو کہ لفظ تاواؤ کا یہ جو توبہ ہے یہ لفظ کیوں نہیں نکل رہا اس سے؟ یہی عذاب ہے, یہ دلیل ہے کہ اسلام حق ہے, اللہ کی قدرت پر حق ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے توفیق توبہ سلب کر لیتا ہے کسی عمل کی وجہ سے. اس لیے ڈرنا چاہیے, یہ مت نفس کو سمجھاؤ کہ چلو گناہ کر لو پھر توبہ کرو. اللہ نے جو ڈبیا دی ہے مرن کی وہ ایمرجنسی کے لیے دی. یہ تھوڑی ہی جلدی میں ہمدرد اگر اعلان کر دے کہ بھائی بہت عمدہ ڈبیا ہے میرے پاس مرہم, جو چاہے آگ میں جل کر کے اس کو تجربہ کر لے, یہ ایک دم چھالا نہیں آئے گا, بالکل زخم نہیں پڑے گا. تو کوئی ہے ایسا بےکو جو کہے اچھا اس ڈبیا کو آج نہ آگ جلا کر اس میں ہاتھ ڈالے گا کوئی؟ اور اگر بیوی سے کہہ دے بیگم صاحبہ آج میں بہت عمدہ زخم کی جلے کٹے کی مرہم لایا ہوں, اس کو میں آزمانا چاہتا ہوں, تو کیا کہے گی بیگم؟ بیگم کیا کہے گی؟ کہے گی تم پہلے تم آزماؤ لو, اگر اس کا ہاتھ پکڑ کے ڈالنے لگے گی اگر وہ ہوگی ذرا دلیر. اس لیے دوستو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا جو مرہم عطا فرمایا ہے وہ ایمرجنسی کے لیے دیا ہے, حادثے کے لیے دیا ہے. یہ تھوڑی کہ پست کر کے مزہ لوٹنے کے لیے جاؤ, توفیق توبہ سال ہونے کا خطرہ ہوتا, پھر اس وقت کوئی ندامت کام نہیں دیتی. پھر اس کا سوال کیا ہو کہ اس نے کہا جو لفظ تم کہتے ہو وہ نہیں نکل رہا ہے. اس نے خود مجھ سے بیان کیا, رونے لگا, کہنے لگا آج مجھے بڑا صدمہ ہے کہ میں اپنے دوست سے کہتا ہوں کہ توبہ کر لے, تو کہتا ہے وہ لفظ جو تم کہتے ہو وہ نہیں نکل رہا. آیا فات ابھی جب ساتھ عبرت کی بات, عبرت کی بات. سبحان اللہ سبحان. تو میں آج مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دعا جو ہے, یعنی معلوم ہوا یہ دعا نفس چونکہ دشمن ہر وقت ہے اور اپنے اندر بیٹھا ہوا ایک سیکنڈ میں وار کر دیتا ہے, اس لیے اس کا مضمون بتاتا ہے کہ خدا ہم کو ایک لمحے ایک سانس پلک جھپکانے طرف تائیں کے برابر بھی ہم کو ہمارے نفس کے حوالے نہ سنوائیے. بڑی پیاری دعا ہے, رات دن پڑھتے رہو. میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دعا پر ماسک الہیہ میں ان کی پوری تقریر ہے. اے زندہ حقیقی, اے سنبھالنے والے, یا حیو یا قیوم, برحمتی کا استغیث, آپ کی رحمت سے فریاد کرتا ہوں. لا تکلنی الا نفسی طرف تائیں, اصلح لی شانی کلہ, میری ہر حالت کو درست فرما دیجیے. لا تکلنی الا نفسی طرف تائیں, مجھ کو میرے نفس کے حوالے ایک پلک جھکانے بھر کو بھی نہ کیجیے. یہ دعا اصلاح حال کے لیے بہت زبردست چیز ہے. دوسری لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور توفیق ہوتی ہے نیک عمل کرنے کی, اور گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق نصیب ہوتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب صحابہ بھی نہیں جانتے تھے. سب سے بڑے لغت کے ماہر فقیہ صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ایک دن آپ کی مجلس میں انہوں نے عرض کیا, لا حول ولا قوت الا باللہ. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عبداللہ بن مسعود, کیا تم اس کے معنی جانتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں اس کے معنی نہیں جانتا, کیونکہ صاحب عرب کے لوگ تھے اور یہ افضل الصحابہ سے زیادہ خلفائے راشدین ہیں. عبداللہ علیہ قاری رحمۃ اللہ علیہ سناتے صحابہ میں چاروں خلیفہ کے بعد ان کا درجہ آیا عبداللہ بن مسعود کا. زبردست قابل فقیہ مفتی صحابی تھے, لیکن کہتے ہیں مجھے اس کے معنی نہیں معلوم. یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے معنی کو خود نبی نے بیان کی, نبی نے اپنے کلام کے معنی کو خود بیان کر دیا. لہذا الفاظ نبوت کی شرح جب الفاظ نبوت سے ہو اس سے بہتر شرح کبھی نہیں ہو سکتی. جب الفاظ نبوت کی شرح خود نبی کر دے اس سے بہتر شرح کیا ہو سکتی ہے؟ مشرف مشرف. دیکھو اتنی زور سے جب بلائے تو آپ بلائی سنا. ابھی ناشتہ اس کا بند کرو آج کھانا نا, جو سو جائے تقریب میں اس کا کھانا ناشتہ بند کرو, اس وقت ناشتہ مت دینا اس کو. کبھی دسترخوان پر نیند آئی ہے, بھوک لگی ہو؟ مجھے کبھی نہیں دیکھا دسترخوان پر وہ کھانا بھی مزیدار ہو. کیا بات, کیا بات ہونا, بھوک لگی ہو. اور افطار کے وقت تو میں نے دنیا میں آج تک کسی کو سوتے نہ دیکھا. دن بھر کا بھوکا پیاسا افطار کی طرف ٹکٹکی مار کر دیکھ رہا ہے, سرد روزہ کی طرف مدالی پلن چھپک جائے, پکوڑے دہی بڑے ہر وقت دیکھ رہا ہے. حالانکہ ابھی تین منٹ مثلاً ہے اذان ہونے میں, لیکن جب دین کی بات ہوتی ہے تو نیند آنی لگتی. معلوم ہے جسمانی غذا سے محبت ہے, روحانی غذا اللہ تعالیٰ کی محبت سے ابھی مناسبت نہیں. یہ زبان اب تو تم اردو بھی سمجھتے ہو, افسوس ہے. تین کی بات سنائی جائے اور یہ ان کو نیند آ رہی. استغفر اللہ ربی من کل نبی و اتوب الیہ. اب بتاؤ بھائی کیا بات ہو. ہاں لا حول ولا قوت. مظاہر حق مشکات کی شرح ہے. صاحب مظاہر حق مصنف لکھتے ہیں کہ پہلے زمانے کے اولیاء اللہ اپنے مریدوں کو پانچ تسبیح 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کو بتاتے تھے, اور اسی سے وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں. کیونکہ اس کا ترجمہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے جو فرمایا وہ ترجمہ سن لیجیے نبوت کی زبان سے, حدیث کا ترجمہ اور شرح نبی کی زبان سے. سبحان اللہ, جب نبی اپنے الفاظ کی خود شرح کر دے اور الفاظ نبوت کی شرح کر رہے ہیں تو کیسی پیاری شرح ہوگی بھائی بتاؤ. اب سنیے لا حول کے کیا معنی بتایا آپ نے. لا حول یعنی لا حول عما شئت اللہ الا بعون اللہ. اللہ تعالیٰ کی اللہ بعصمت اللہ, ہم اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچ سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت نہ فرمائے. لا حول عن معصیت اللہ الا بعصمت اللہ, یہ ہے الفاظ نبوت. دیشی ملا لقاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی یہ بیان فرمائے کہ لا حول کیا معنی کیا ہے, کیا مطلب کہ لا حول عن معصیت اللہ الا بعصمت اللہ, اللہ کی نافرمانی سے ہم نہیں بچ سکتے جب تک خدا تعالیٰ ہم کو اپنی حفاظت ہی نہ قبول کرے. تو کیا مطلب, بندہ نے اس میں سوال کر دیا کہ اللہ ہم کو بچانا, اس میں سوال پوچھ لیا اور اپنی عاجزی بھی دکھا دیا کہ ہم کچھ نہیں ہیں, ہمارے اندر کچھ طاقت نہیں. اسی عاجزی پر تو کام بنتا ہے, زور سے اللہ نہیں ملتا, زاری سے ملتا ہے. زور کو تو چھوڑو, بڑا زور لاگوزار زاری لا دے گی. اس کے بعد دیکھیے ولا قوتا کی کیا معنی فرمایا. ولا قوتا کیا مطلب, ولا قوتا علی طاعت اللہ الا بعون اللہ, نہیں ہے طاقت مجھے اللہ کی فرما برداری کی مگر اللہ کی مدد سے. یہ ترجمہ الفاظ نبوت سے کر رہا ہوں. لا حول معصیت اللہ الا بعصمت اللہ, ولا قوتا علی طاعت اللہ الا بعون اللہ, طاقت عبادت کی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو. تو اس کی برکت سے 111 دفعہ اگر پڑھ لیں ان شاء اللہ تعالیٰ حالات بدل جائیں گے, حالات بدل جائیں گے. لیکن مادام کے اللہ ہم فائدے بیان کریں. میں نے بہت سے لوگوں سے کہا, طلبا سے, کہ جس کا دماغ کمزور ہے سبق یاد نہیں ہو رہا ہے, بھول بھی جاتا ہے جلدی سے, حکیم اجمل خان مرحوم کا ایک نسخہ استعمال کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. چکر بھی آ رہا ہوگا تو آنکھ اٹھ کے بیٹھنے میں اندھیرا اور دماغ چھوٹی کمزوری نزلہ دائمی, نزلہ دائم, یہاں تک کہ تنفس سانس دما کی وہ بھی ختم ہو جائے گا ان شاء اللہ. ہکسی رہی تھی مجھ سے مولانا عبدالجبار صاحب ہے جو حیدرآباد دکن کے تھے اور یہاں ریڈیو پاکستان ان کی تفسیر نشر ہوتی تھی, انہوں نے خود مجھے یہ نسخہ بتایا اور یہ کہا کہ میں حکیم اجمل خان مرحوم سے یہ نسخہ مجھے عطا ہوا اور بڑے بڑے کمزور دماغ والوں کو میں نے جب کھلایا تو وہ ماشاء اللہ جو 10 قدم چلنے سے بیٹھ جاتے تھے, چکر آ جاتا تھا, وہ میلوں چلنے لگے, میلوں چلنے لگے. اور نسخہ کتنا آسان, 4 بادام, 4 منقہ, 4 کالی مرچ اور 4 ماشا مصری, 4 چیز اور 4 ہی 4. یہ عجیب 4 یار نکلے, 4 چیز اور سب 4 ہی 4. 4 بادام سے جو 5 کھانے کا فائدہ نہیں ہوگا. اب یہ دیکھ لو, مولانا مظہر میاں بیٹھے ہیں, ہمیشہ کہتے ہیں بلبن کی شکایت رہتی جب بابا کی دوا کھا لو. بیٹا کہے تو بابا تو گھر کے ہیں, گھر کی مرغی ساگ برابر جب سمجھو گے تو کیسے کام بنے گا.
ہے.
اچھا ایک زمانے میں دال مرغی سے زیادہ مہنگی ہو گئی تھی پاکستان میں, اخباروں میں کہا گھر کی مرغی دال برابر تھی. تو دیکھو یہ جن کو بھی نزلہ دماغ سے حلق پر گرتا ہے, قاری ہے بےچارا, ہوا آئے دن اس کی حلق میں خرابی رہتی ہے, نماز پڑھانا ہے مقرر ہے, جب دیکھو تو اس کی آواز بیٹھی ہوئی, پڑھانے والا کی آواز بیٹھ جاتی ہے. تو یہ نزلے زکام کی حفاظت کے لیے زبردست نسخہ ہے, اس کو نوٹ کر لو. چار بادام, چار منقہ, چار کالی مرچ اور چار ماشا مصری, ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دماغ ہوتا جائے. اور یہ اس قوت کو اللہ کے دین میں استعمال کرو.
بادام کا چھلکا اتارا
جائے, بادام کا چھلکا اتار دیا جائے, اس کو گرم پانی میں ڈال دو, اس کا چھلکا اتار دو. ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو میں نے بتایا سانس کی بیماری تھی, اس کو وہ میرا شکریہ ادا کیا, چند دن کے بعد گیا سانس واس سے ختم, نزلہ بلفن سینے سے ختم ہو گیا. سوتے وقت بس اور پانی نہ پیا جائے, سوتے وقت پانی نہ پیا جائے, اور اس نیت سے اس کو کھاؤ کہ جب ہمارے دماغ میں طاقت آئے گی تو ہم اپنے اللہ کا نام اور زیادہ لیں گے, انشاءاللہ یہ عبادت بن جائے گی. یہ آپ کا پیسہ اور یہ کھانا اور دانت سے پیس کر اتارنا اور پانی نہ پینا اور سوتے وقت, یہ سب یاد رکھنا, پانی نہ پینا یہ سب یاد رکھنا. ہاں پان کھا سکتا ہے, پانی نہیں پی سکتا, یہ انہوں نے خود بتایا تھا مولانا اپنے دماغ سے آتے حیدرآباد کے کے. اس کو اس لیے سے کھائیے, اس کے کھانے سے جب دماغ میں طاقت آئے گی ہم زیادہ علم حاصل کریں گے, اپنے اللہ کا نام لیں گے سبحان اللہ. جو اس لیے سے روٹی کھائے, اچھی غذا کھائے کہ میں اپنے مالک کو زیادہ یاد کروں گا, انشاءاللہ اس کا کھانا بھی نور بن جائے گا اور اس کا پیسہ بھی نور بن جائے گا. لیکن اتنا کھائے کہ جس سے پیٹ میں درد نہ ہو, ریا نہ پیدا ہو, میدے میں ورم نہ پیدا ہو, زیادہ کھا لے بیکار لے لیا, اب افطار کے وقت اتنا کھا لے کہ جب سجدے میں گئے تو کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, بڑا دہی بڑا کہہ رہا نہیں پہلے میں نکلوں گا. سجدے میں جب گئے اتنا دہی بڑا سوچ گیا یہاں تک, تو جب یہ کیا کہہ کے جا رہا ہے سجدے میں اللہ اکبر, لیکن دہی بڑا کہہ رہا ہے تیرے پہلے اللہ تو بڑے ہیں مگر اس وقت تم نے کیوں اتنا مجھ کو کھایا, پہلے میں نکلوں گا دہی بڑا نکلے گا. بعضوں کے یہاں کھٹا پانی کھانا جو ہے اتنا چھوس لیتے ہیں روزے کے افطار کے بعد کہ وہ سجدے میں ان کا نکل جاتا ہے وضو بھی, اس میں خطرے پڑ جاتا ہے. اس لیے اتنا کھانا جائز نہیں. علامہ شامی ابن عابدین لکھتے ہیں کتاب الحضر والاباحہ میں کہ کھانا اتنا کھانا جس سے معدہ خراب ہو جائے, متلی ہو, قے ہو, بیمار پیٹ میں درد ہو جائے, اتنا کھانا جائز نہیں, گناہ ہے. شریعت میں جائز بھی نہیں, گناہ بھی. اس لیے تھوڑا سا باقی چھوڑ کھانے میں, تین مثلا چار روٹی کی بھوک ہے تو آپ ساڑھے تین کھائیے, آدھی روٹی پانی کے لیے چھوڑ دیں, کیونکہ جب پانی اور مرچ کے پیسے گا میدا تب زیادہ ہو جاتا ہے. ہم لوگ اس پیسائی کا اور پانی کا خیال نہیں کرتے, ہر چیز جو ہے پیس جانے کے بعد زیادہ ہو جاتی ہے, یعنی ایک دس کلو گیہوں ایک کنسٹر میں بھر دو اور پیسنے کے بعد جب آٹا جب بھر ہو گیا تو زیادہ ہو گیا, نہیں ہوگا بتاؤ. لیکن ہم لوگ کھاتے وقت دسترخوان میں انجام سوچتے ہی نہیں کہ یہ آخر ڈیزائن پانی جو پینے سے جب پیسے گا تو زیادہ پڑے گا, اب پیٹ میں تناؤ پیدا ہوگا, پھر نتیجہ کیا ہوگا, ریاح کی بیماری ہو جائے, آہستہ آہستہ زیادہ کھانے والوں کو پھر میدا خراب, پھر وہ امامت نہیں کر سکتے, جب دیکھو جب ان کی ہوا ہی کھل رہی. لیکن ہوا کھلنے کے دو معنی, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں دیکھو آپس میں جھگڑا مت کرو, فتح ہوا بھی ہوں, جب تمہارے جھگڑے ہوں گے تو دشمن تم پر غالب آ جائے گا اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اب کوئی بیوقوف اس کا ترجمہ کر دے فتح ہوا بھی ہوں تمہاری ریڑھ نکل جائے گی, تو بیوقوف ہے یعنی محاورے, یہ محاورات, اس کو محاورات کے محاورات سے سمجھنا پڑتا ہے, یعنی بتاؤ گے دیکھو قرآن پاک میں فتح ہوا بھی ہوں تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, ہوا اکھڑنے کیا مانے, تمہاری عزت عظمت جو کافروں پر دشمنوں پر یہ ختم ہو جائے گی. لیکن اب کوئی اس کے معنی لوگوں سے حل کرے, فتح ہوا صاحب آئے گا وہ چلی جائے اور بھی حکم تمہاری ری ہوا تو اس کا ترجمہ کر دے تمہاری ہوا دور ٹوٹ جائے گا تمہارا, تو بیوقوف ہوگا. معاصی پر کلام لے بھی نس قرآن کے خلاف ترجمہ ہو جائے گا, کیونکہ نس کہتے ہیں معاصی پر کلام لیا جلی لیا جلی جس کی وہ لیے کلام کو چلایا گیا, یہ ہے عبارت النص. اچھا بھائی دیکھو اب سورج بھی نکل آیا, وقت بھی ہو گیا, آج میں نے سوچا تھا کچھ بیان کرنے کو لیکن میرا معمول عجیب ہے. ایک گرو فرماتے ہیں کہ میرا دوست میری گردن میں رسی ڈال کر ادھر چاہتا لے جاتا, رشتے در گردن مفغندہ دوست, میرا دوست میری گردن میں ایک رسی ڈالے ہوئی ہے اور می برد ہر جا کے خاطر خواہ ہوش اور مجھے نیدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے. میں لاکھ چاہتا ہوں کہ آج یہ بیان کروں گا لیکن ایک گردن میں رسی ہوئی جس دن اپنے اختیار میں تھوڑی ہوتا ہے. دیکھو کیا کہہ رہا شہر کا رشتہ ہے در گردن افغندہ دوست, میری گردن میں میرے دوست نے رشتہ ڈالا دھاگا, رشتہ مانے رسی دھاگا, امی برد ہر جا کے خاطر خواہ ہوش جس طرف چاہتا ہے لے جاتا ہے. بخاری کی حدیث تو آنا اس وقت بیان کرنا لیکن یہ باتیں ہمارے گیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شروع ہو گئی, لیکن سب باتیں جو ہیں آخر مفید ہے آنے بتاؤں گا. اللہ کی طرف سے جو بات ہے ہر بات مفید ہے, لوگ لکھ لو یہ باتیں. مولانا نظر میاں سے بھی میں کہتا ہوں کہ اس کو استعمال شروع کرو, کیونکہ ہم اپنی صحت کو سرکاری آدمی کو جس سے دین کا کام ہو رہا ہو اس کو اپنی سرکاری مشین کو درست رکھنا چاہیے. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بہاتا ہے, تلاوت کرتا ہے, ذکر کرتا ہے اور دماغ میں سر میں تیل نہیں ڈالتا, اب خشکی بڑھ گئی, دماغ کمزور ہو گئی, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ جب تم نے میرے دماغ کی مشین یہ میں نے دیا تھا تمہاری نہیں کیا تھی. اگر ہم اپنے ہوتے تو خودکشی ظاہر ہوتی, کیونکہ ہم اپنے خود مالک نہیں ہیں, اللہ کی امانت ہے, اس لیے خودکشی آ رہا ہے. آج پہلی دفعہ اس کو خوب سمجھ لیجیے, خودکشی حرام ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے ذات کے مالک نہیں, اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, کسی کی امانت کا گلا گھوڑ سکتا ہے کوئی؟ یہ گلا بھی تو نہیں کہا ہے. اچھا ایک بزرگ عجیب تھے, ان کا آپریشن ہوا گردے کا بقائی ہاسپٹل میں, میں ان کی خیریت پوچھنے گیا تو ہنس رہے تھے, بتائیے ہاسپٹل میں آدمی ہوتا ہے فرگا ہوتا ہے, میں نے کہا حضرت کیا بات ہے آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ ان کا ہنس رہے ہیں بڑا مزہ آ رہا. میں نے کہا کیوں؟ کہ یہ مراقبہ کر رہا ہوں کہ گوٹا لوں کا پتھری بھی ہوگی اور سب نکل بھی گئی اور بالکل ٹھیک بھی ہوں الحمد للہ, دکھایا اس کی بڑی پتھری تھی. لیکن یہ بزرگ محلول الحال آفی تھی ماننا چاہیے سجا. ہاں یہ ہنس دینا ایسے اللہ سے آفی مانگے. بہرحال یہ میں یہ بات عرض کر رہا تھا. کیا بات تھی اس وقت؟
مصری کا بتا رہے
ہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا بتاؤ بھائی, کیا تھا آخر میں؟ دیکھو یہ بات تھی, سر میں تیل لگا دے وہ کہتے ہیں مصری, ان کو مصری یاد ہے کسی نے بولے نہیں ہے. سر میں تیل کی مانگ دیکھو, اس لیے کہ دماغ میں اگر ہم تیل نہیں ڈالیں گے تو نیند کم ہو جائے گی, دماغ کمزور ہو جائے گا. ایسی حکیم الامت تھانی رحمت اللہ علیہ پانچ روپے کا ناشتہ کرتے تھے, ڈیڑھ ہزار کتابوں کے مصنف ہیں, تفسیر بیان قرآن حدیث کی اتنی بڑی کتاب لکھی کہ مصر کے اور تمام عرب کو علماء حیران ہو گئے. میرا سنن بیس پچیس جلدوں میں ہے, ڈیڑھ ہزار کتاب لکھنے والا تفسیر بیان قرآن کیسے جانے؟ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو تفسیر بیان قرآن کو اردو میں سمجھتا تھا اور یہ سمجھتا تھا یہ عوام کے لیے ہے, لیکن اب معلوم ہے علماء کے لیے. حل نہیں ہوئی متقدمین کی ساری تفسیر سے, ایک مسئلہ نہیں حل ہوا, لہذا چودہ تفسیریں دیکھی اور اس کے بعد جب بیان قرآن دیکھا تو مسئلہ حل ہوا. یہ ہے یوسف و ایوہ صدیق, اے یوسف حیثیت کو مجسم, کیا ترجمہ ہے سبحان اللہ, اے یوسف حیثیت کو مجسم, یہ ترجمہ کی علمت کا حضرت وقت فرماتے ہیں. تو یہ حکیم المت سستی کے زمانے میں جو ان کے گھر کا خاص فرق, اس نے مجھے بتایا کہ حضرت سستی کے زمانے میں پانچ روپے کا ناشتہ خالی کرتے تھے. اب پانچ روپے اس زمانے کا, اس زمانے میں کتنا ہوتا ہوگا؟ پچاس روپئے سے رقم نہیں, لیکن کیوں کھاتے تھے؟ بادام پیس کر کے حضرت یہاں رکھوا لیتے تھے. کتنی دوری بادام کی ٹکیا روٹی کی بنا کر پیس کے روٹی کی طرح یہاں اب تفسیر بیان قرآن لکھ رہے ہیں اور وہ اس پر بادام کی ٹکیا رکھتی ہیں, وہ اپنا بس دماغ ٹکڑا اور کس قدر اپنے دماغ کا خیال کیا, لیکن یہ قوت اللہ کے راہ میں خرچ ہوئی. تصنیف متعلق میں بتاؤ ثواب ملا کہ نہیں ملا؟ اچھا حضرت صاحب دلوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادام حضرت کیسے کھاتے تھے؟ جیسے مونگ پھلی اور چنا ہم لوگ کھاتے ہیں, گنتے ہوتے نہیں تھے. بھائی ڈیڑھ ہزار کتاب کوئی لکھ سکتا ہے؟ سوچیے اس میں. ایک صاحب نے سرپا پیش کیا حضرت کو اور کہا حضرت یہ بڑا مفید سرما ہے اور میں اس کے اجزاء بتاؤں کیا کیا ہے اس میں, تاکہ میں اپنے حکیم جو خاندانی میرا حکیم ہے میں اس سے مشورہ کر لوں. تب وہ کیا کہتے ہیں, واہ واہ اتنے نفرے آپ کر رہے ہیں, میں تو مفت میں ہڈیاں دے رہا ہوں اور آپ دوسرے میں حکیم سے پوچھوں گا؟ ارے مفت کو تین لاکھ سے مفت, اس کو تو فرض لے لینا چاہیے. تو حضرت نے کیا جواب دیا؟ کہ آپ کا سروہ تو مفت کا ہے, میری آنکھیں مفت کی نہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے اجزاء سے میری آنکھوں کو ملازمہ بناؤ, اس لیے ہر شخص کو اپنی جان پیش نہ کر دو ہر حکیم کو, ایسی اپنا ایمان بھی ہر ملا کو نہ پیش کر دو. نیم ملا خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان. سمجھ بوجھ کے دو کہ جہاں دیکھو بھی کہ کتنے کون سے لوگ ان سے علاج کرا رہے ہیں, کتنے کو فائدہ ہو رہا ہے. اور جب دیکھو کہ قبرستان زیادہ ہیں اس کے علاج کیے ہوئے, قبرستانوں میں زیادہ یعنی پرسنٹیج اس کی فیصد نکالو, اگر 100 میں 70 تو قبرستان میں جا رہے ہیں, 30 بتا رہے ہیں, ایسے حکیم سے دور بھاگو. اب دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے آج کا مضمون کا آگے رکھو, اللہ قبول فرما لیجیے, ہم سب کس کو صحت جسمانی اور صحت روحانی دونوں نصیب فرما لیجیے. یا اللہ ہمارے جس کو بھی جو بھی مرض ہو, جو جسمانی مرض بھی دور فرما دیجیے اور روحانی بیماریوں کو بھی شفا دے دیجیے. روحانی بیماری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے تقاضے. اے خدا ہم سب کو اللہ والی زندگی تقوی والی حیات نصیب فرما دیجیے.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يذلهم الله في الدين يوم لا ذل إلا ذلهم. سات قسم کے آدمی جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائے. کس چیز کا سایہ ہوگا قیامت کے دن؟ اس میں محدثین نے مختلف شرحیں لکھی. بعض محدثین کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ, بعضوں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنی حمایت اور نصرت کا سایہ, مگر جمہور محدثین کا زیادہ رجحان جو ہے وہ ہے عرش کا سایہ. اور اس شرح کی وجہ یہ ہے کہ محدثین کو جب یہ روایت مل گئی بعض روایتیں کہ اللہ سوعتن یذلهم اللہ فی ذل عرشہ, سوعتن یذلهم اللہ فی ذل عرشہ, اللہ اپنے عرش کے سایہ عطا فرمائیں گے. تو جب کوئی روایت بھی مل جائے حدیث کی تو پھر اس کے معنی زیادہ تر اب ترجیح اسی کو ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے سات قسم کے لوگوں کو. اس روایت کا علم جو ہے کیسے ہم کو معلوم ہوا؟ ابن حضر اصفرانی رحمۃ اللہ علیہ نے 14 جلدوں میں شرح لکھی ہے بخاری کی. اس کا نام کیا ہے؟ فتح الباری شرح بخاری. اور مصنف کا کیا نام ہے؟ علامہ ابن حضر اصفلانی, علامہ حافظ ابن حضر اصفلانی. اور عربی میں ہے 14 جلدوں میں, جلد موٹی موٹی, اس کا کوئی ترجمہ بھی نہیں. اسی لیے عربی پڑھنے کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے, مگر اتنی عربی ہو کہ کتابیں سمجھ سکے. تو اس میں یہ روایت ابن حضر اصفلانی رحمۃ اللہ لکھی ہے کہ سبعۃ یذلهم اللہ فی ظل عرشہ کی بھی روایت ہے. جب عرش کی تصریح الفاظ نبوت سے مل گئی تو بس اس کا ترجمہ اور اس کی شرح یہ ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سات قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں. بتاؤ بھائی, قیامت کے دن سایہ کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یا دھوپ میں کھوپڑی پکانے کی کسی کو شوق ہے؟ قیامت کے دن سب کی کھوپڑی سورج کے قریب آ جانے سے ایسی پکے گی جیسے ہنڈیا پکتی, کھل 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 کی آواز آتی جب ہنڈیا پکتی ہے, کیسی آواز آتی. لیکن یہ سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے. نمبر ایک ہے الامام العادل, منصف بادشاہ, عدل والا. اس کا درجہ کیوں زیادہ ہے؟ جب پرچہ مشکل ہوتا ہے تو انعام بھی زیادہ ہوتا ہے. کہ سلطان عادل کے لیے عدل جو ہے وہ زیادہ آسان ہے. پھر عدل کی صلاحیت اور قدرت ہوتے ہوئے یہ بے انصافی کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی نالائقی کی بات. اس پر ابن حضر اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے خواتین کی طرف سے ایک احتجاج کیا کہ اگر کوئی خاتون کہے کہ عورتیں تو خلیفہ نہیں بن سکتی, امام عادل نہیں ہو سکتی, امام المسلمین عورت نہیں بن سکتی, تو یہ عورتیں بیچاری کی سایہ عرش کیسے پائیں گی, یہ صفت وہ کیسے حاصل کریں گی؟ اس کا جواب اللہ نے حضرت قرآن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ عورتیں اپنے بچوں میں اور نوکروں میں جو کچھ ان کے جس حساب سے وہ مالک ہیں گھر کے اندر ہیں اس میں وہ عدل کریں. یہ نہیں کسی بچے کو کچھ زیادہ کھلا دیا کسی کو کم کر دیا, جس نے اما کا پیر دبا لیا اس کی چائے میں ملائی ڈال دی, اور جس نے اما کا پیر نہیں دبایا اس کو بغیر ملائی کی چائے پلا دی. گھر کے اندر اپنے ماتحتوں پر عدل اور انصاف کریں. یہ خواتون امام عادل ہو گئی اپنے گھر کی, گھر کے تو امام ہے. ہاں بعض لوگ تو بغیر مشورے کے کہیں جاتے ہی نہیں, پیر کے پاس ہی نہیں آتے, پوچھتے ہیں ایڈمنسٹریٹو آفیسر سے. اس کا نام ہے ایڈمنسٹریٹو آفیسر. اور میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک صاحب اپنی بیگم کو لے کر کپڑا خریدنے گئے, تو صاحب تو بچہ لیے ہوئی ہیں گود میں, بیگم صاحبہ خرید رہی ہیں, وہ دکان کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور تھان کی تھان خرید کر ایک بغل میں بچہ اور دوسرے کندھے پر تھان لاد رہی ہیں. گویا شوہر کیا ہے کلی ہے, لیکن بس وہی یہ غلامی کا رجحان اس درجے تھا غیرت کے خلاف, غیرت کے خلاف ہے کہ مرد ہو کر شوہر ہو کر اللہ نے الرجال قوامون علی النساء فرمایا کہ مرد حاکم ہے عورت پر, لیکن عورت محبوبہ بھی ہے, وہ رفیق حیات ہے, اس لیے اس کے دونوں ہم ادا کریں. یہ نہیں کہ بس وہ اس نے ڈیوٹی اتارے تو شیخ کی طرح اس کی ڈیوٹی بھی اٹھا کے بغل میں دبا لیں, پالش بھی کر رہا صبح اٹھ کر کے اس کی ڈیوٹی پر. اتنا زیادہ فنائیت تو میں عورتوں کے لیے تو نہیں کہیں حکم نہیں, کسی کو کسی کا قول ہے معلوم ایسا اس قسم کا کہیں ہے تذکرہ کسی ملفوظات میں بڑا ملا قائم خانی صاحب بتائیے, قائم خانی ان کے بابا اجداد میں کوئی قائم سنگھ گزرے تھے, قائم سنگھ ٹھاکر راجپوت, وہ لوگ جب اسلام لائے تو قائم خان ہو. تو امام عادل کا مقام وہ خاتون اور عورت حاصل کر سکتی ہے جو اپنے گھر کے اندر عدل و انصاف. نمبر دو کیا ہے, شاب نشا فی اولاد کی ربہی, وہ جوان بھی عرش کا سایہ پا جائے گا جس نے اپنی جوانی کو اللہ تعالی کی عبادت میں جلا کر خاک کر دیا. سبحان اللہ, کیسے مبارک جوان ہیں جوان صالح. ایسے جوانوں کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے. بعض انسان اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی دنیا میں پیدا کیے ہیں کہ بالغ ہوتے ہی وہ ابدال کی کرسی پر بیٹھے. مجھ سے مولانا شبیر علی صاحب کہ ایک جوان خوبصورت کالی داڑھی بالکل, اور اس کی وہ آیا اور بہت عمدہ سفید لباس اور غالباً شامی معلوم ہوتا, ہندی نہیں معلوم ہوتا. وہ آیا اور اس نے حضرت اس کے لیے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کافی قدم پڑھ کر اسے لے آئے اور حضرت نے فرمایا کہ دل تو یوں چاہتا ہے کہ آپ کو اپنے سرہانے بیٹھا دوں اور میں آپ کے پینٹی بیٹھ, لیکن آپ اس کو گوارا نہیں کریں گے, میرے اس اکرام کو آپ تعامل نہیں کریں گے, میری عمر زیادہ ہے اس لیے آپ کو یہاں. پھر کان میں گفتگو ہوئی, اس نے حضرت کے کان میں کچھ کہا, حضرت نے اس کے کان میں کچھ کہا اور تھوڑی دیر پر وہ چلا گیا. کیونکہ وہاں کا خانقاہ میں بڑے بڑے علماء آتے تھے, کبھی حضرت کسی کا ایسا احترام نہیں کرتے تھے, تو لوگوں کو سال پیچھے لگ گئے, اس کی دیر پکڑ جاتا ہے. روایت مولوی شبیر علی کی ہے کہ ہم لوگ دوڑے اور وہ دروازہ کے باہر نکلتے رائے ہوئے, قصبہ کوئی بڑا شہر تو تھا نہیں کہ ملیر میں گھس گیا, لانڈی میں گھس گیا, لال کھیت میں چلا گیا. بھائی کراچی جیسا یہ کہ یہاں تو ایک ہی محلہ ایک شہر ہے, ایک محلہ لکھنؤ ہے, ایک محلہ الہ آباد ہے, چھ چھ لاکھ کے دس دس لاکھ کے محلے. تو اللہ اس میں کیا تعجب کی بات ہے, تعجب کی کوئی بات نہیں. ایک بات اچانک دیکھو یاد آ گئی, یاد رکھنا جہاں سے میں اپنی لائن اور ریل کو انجن کو بدل رہا ہوں اسی جگہ پھر مجھے لے آنا. ایک جنگل میں ابدالوں کی میٹنگ ہو رہی ہے, ابدال مشورے کرتے ہیں نظام عالم کے بارے میں, کوئی اس قسم کا کوئی مشورہ نہ ہو. اس جنگل میں چرواہا بھی تھا, اس کو بھی شام ہو گئی تھی مغرب کے بعد. اس کے بعد کھانا ان کے لیے جنت سے آیا تو سارا جنگل خوشبو سے بہ گیا. اس چرواہے نے بھی جا کر وہاں ایسے دیکھنا شروع کیا. اب ان لوگوں کو خیال آیا چل بھائی تو بھی کھا لیں, لیکن اس نے اس طرح سے کھایا, اس طرح سے کھایا کہ کوئی ٹانگ چھوڑی نہیں, جلدی 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 ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا. پھر اس کو توا سکھایا. اس کو شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان حضرات کے دل کو تکبر ہو گیا, جیسا کہ آپ نے پہلے سنا ہے مجھ سے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک غلام خریدا, اس غلام کو خرید کر اس کے سامنے بہت سی کھجوریں پیش کر دیں, اس کے بعد اس نے بہت زیادہ کھجور کھا لی, اکلا کثیرن اکل ہو کثیر بہت زیادہ کھا لیا. آپ نے ارشاد فرمایا اپنے اصحاب سے کہ اس کو واپس کر دو, یہ زیادہ کھانے والا غلام میں منوسیت ہے, زیادہ خوراک ہونا یہ اچھی علامت نہیں ہے. لیکن اس کے معنی ہی نہیں ہے وہاں سے آپ روٹی سبزی گننا شروع کر کون کتنی روٹی کھا رہا ہے. ہر شخص کے خوراک کے لحاظ سے اب کسی کی صحت بہت عمدہ ہے, جو اب محمد علی قلعے کی روٹی آپ گئے ہیں تو ظاہر ہے پہلوان لوگ تو زیادہ کھاتے ہیں, مطلب کہ جیسی اس کی قد و قامت تھی اس لحاظ سے اس نے زیادہ کھایا. اب پتلا دبلا ہو, پیٹ چپاتی ہو, پیٹ کو پیٹ سے ملا ہوا, وہ بہت زیادہ کھا رہا ہے, تو آدمی سوچتا ہے یہ کیا ڈبل اسٹوری ہے اس کے پیٹ میں, کیا کوئی دو منزلہ آپس والے ہوتی ہے. لہذا اس ان حضرات کو تکبر ہوا تو میرے شیخ نے مجھ سے فرمایا کہ اسی وقت اگر یہ اناج سے رہتا, اکرام سے ادب سے رہتا, اچھی اچھی روٹیاں ان کے حوالے کر دیتا, خود ان کا ہڈی اور ان کی بچا ہوا کھاتا, تو اسی دن نظارے کس مقام پر پہنچ جاتا, ان کے فیض مفت میں پہنچ جاتا, بہت اونچے مقام پر. لیکن افسوس کہ اس نے لالچ اور حرص کی وجہ سے اپنے کو گرا دیا, محروم کر دیا. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ بھائی بزرگوں کے پاس جاؤ تو کھانے پینے میں ان کے سامنے اگر کبھی کھانا ہو تو احتیاط سے کھاؤ, یہ نہیں کہ وہاں بجلی فیل ہوئی تین چار کباب میں رکھ لیں, دیکھا آپ کا آپ کو پتا تھوڑی ملے گا شہر, یا دیکھا ٹانک جلدی سے کھین لی. بعض لوگ بجلی فیل ہونے سے بڑا فائدہ اٹھا لیتے, جلدی جلدی ٹانک میں رہتے ہیں کس پلیٹ میں کباب جانا ہے. اس لیے میں نے دیکھا کہ بہت بڑے قاری صاحب سہارنپور کی طرف سے گئے حضرت کے سامنے, انہوں نے روٹی کا چونگا بنایا, ایسے روٹی کو یعنی ایسا بنایا جیسے اس میں پیالہ بن جائے, پھر یوں کر کے بہت زیادہ دال اور شوربا چھوڑ تمہارا, بس حضرت نے میں ان کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا, مجھ سے بنا آئندہ سے ان کو الگ کھانا مل جائے. یہ کیا طریقہ ہے, ابھی شوربا تو لگا لگا کے کھایا تھا تھوڑا سا, یہ تھوڑی بھی روٹی کا چونگا اور پیالہ بنا کر ایک دم سے یوں لے لیا, آدھی چھٹا کے اس میں بھر کر اور اس سے دوسروں کا ہاتھ مارا جاتا. تو بعض شاپن جو ہے وہ جوان شاپن نشہ فی عبادت ربی, اس حدیث کی شرح رکھتے ہوئے ابن حضرت اسقلانی ایک لاکھ حدیث کے حافظ تھے, حافظ ابن حضرت اسقلانی, یہ حافظ وہ نہیں ہے قرآن پاک والے, جب محدثین کو حافظ کہا جاتا ہے تو اس کے معنی ایک لاکھ حدیث میں سند میں راویوں کے کو یاد ہوں, یہ اس طبقے کے آدمی. انہوں نے اس کو سمجھانے کے لیے حضرت سلمان فارسی کی دوسری روایت پیش کی, میں اس حدیث کو سنا چکا ہوں لیکن شرح بخاری کے ساتھ فتح البازی کے حوالوں کے ساتھ میں نے ابھی یہ سبق نہیں سنایا تھا, اس لیے تھوڑا تھوڑا اس کو اس طریقے سے کر رہا ہوں تاکہ اس کی شرح جو جائے. بخاری کی شرح 14 جلدوں میں ہے وہ شرح. تو ابن حضرت خلانی نے اتنے ٹکڑے کو کہ شاب وہ جوان نشہ فی عبادت ربی, جو اپنے رب کی عبادت میں اس کی نشو نما جوانی اٹھ رہی ہے, سبحان اللہ, اس جس کی جوانی ہے اس کی استعمال ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں, وی سی آر سینما اور مردوں پر نہ مرا ہو, مرنے والوں پہ نہ مرا ہو. ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے, سب مردے بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی اس میں شامل, ایک دن قبرستان میں جانا, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم ہو رہی ہے عمر مثل برف کم. دیکھا نا جمعہ جمعہ کیسا گزر رہا ہے, میں ایک جمعہ کو تقریر کر کے دیکھتا ہوں اب آج اتوار آ گیا, ابھی چند دن کے بعد آ رہے تو کل سے جمعہ, ایسا جلدی جلدی دن. حدیث میں ہے اعتقار ابو زمان قیامت کے قریب زمانے جلد جلد گزریں گے. مجھے یاد ہے آج سے 30-40 سال پہلے جب ہم لوگ پڑھتے تھے, 40-50 سال پہلے, تو دن کاٹے نہیں کرتا تھا, سو سو کے ہم تھک جاتے تھے, لپڑ پڑ کے تھک جاتے تھے, کیا بھائی کٹ نہیں رہا. اور آج ہے اتنا جمع گیا, سنچر گیا, اتوار آ جا گیا, اور دیکھ کچھ دن کے بعد معلوم ہوا کہ جمعرات صاحب آ گئے, اور آخر میں جمعہ یہاں تک کہ گلشن اقبال میں سن 80 میں آئے تھے، سن 1980 میں گلشن اقبال میں آئے تھے، 20 سال نازم آباد میں رہتا تھا، اور دیکھتا ہوں کہ اب سن 1988 آئے، اب بس قریب ہے کہ یہ سن میں ختم ہو رہا ہے، نومبر کے بعد دسمبر میں ختم ہو جائے گا اور 89 لگ جائے گا، 89 یعنی 89۔ بعض وقت میں ٹیلی فون پر بتانا پڑتا ہے، جب میں کسی کو کہتا ہوں کہ یا سلاموں کو ہو 131 مرتبہ بیماری جلد اچھی ہو جائے گی، اس کی برکت سے پانی میں دم کر دیتی ہو تو 131 نہیں سمجھتے ٹیلی فون پر، تب کہتا ہوں 131۔ ضرورت پڑتی کیا کہہ رہے ہیں، ہم اپنے دوستوں کو سکھانے کے لیے اور کو سمجھانے کے لیے، پھر جیسا مین ہو، اگر جینٹل مین ہے جیسا مین ہے ویسا اس کو تعلیم دینی پڑتی، بولنی پڑتی۔ تو دیکھیے اس حدیث کو سمجھانے کے لیے کہ جوانی کس طرح خدا تعالیٰ کی یاد میں قبول ہوتی ہے، اس کا دوسری حدیث پیش کر دی۔ سبحان اللہ، جب حدیث کو حدیث سے سمجھائے، یعنی الفاظ نبوت کی شرح الفاظ نبوت کرتے ہیں، تو مجھے بڑا وزن آ جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث کی شرح دوسری روایت، صحابہ اس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، شاب افنا شبابہ ونشاطہ فی عبادت ربی، شاب افنا نشاطہ وشبابہ فی عبادت ربی، کیا مطلب؟ وہ جوان جو اپنی جوانی کو اور اپنے نشاط کو، عیش کو، موج کو، لذتوں کو اللہ کی عبادت میں پیدا کرو، اس کو بھی عرش کا سایہ قیامت کے لیے ملے گا، سایہ عرش ملے گا، اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا، اور دنیا میں بھی جو اللہ کو راضی کر کے چلے ان شاء اللہ تعالیٰ، اگر وہ دھوپ میں بھی چل رہا ہے اور مالک اس سے راضی ہے، ان شاء اللہ اس کے قلب میں ایک ٹھنڈک سی رہے گی۔ برف اس کے ایئر کنڈیشن میں جو خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہے، وہ ایئر کنڈیشن میں غم اور مبتلا پریشانی کر وہ بے چینی میں مبتلا ہوگا، کھال ٹھنڈی ہوگی، دل گرم ہوگا، سر گرم ہوگا، ایئر کنڈیشن میں اگر جو لوگ فاسق فاجر ہیں اور گناہ گار زندگی گزارتے ہیں، ان کا ایئر کنڈیشن میں یہاں ماتھا پکڑو پریشانی، تو آپ کو گرم مانے گا، اللہ کی نافرمانی میں آگ پیدا ہوگی، اللہ کی فرما برداری سے نور پیدا ہوتا ہے، نافرمانی سے نار پیدا ہوتی ہے، نار گرم ہے، نور ٹھنڈا ہے۔ افنا شابن اپنا شباب و نشاط ہو پھر عبادت ربی، جو جوان اپنے جوان نشاط کو، شباب اور نشاط۔ اچھا، محدثین بھائی لکھتے ہیں کہ یہ جوانوں کے لیے عرش کا سایہ، ہاں یہ شعر یاد پڑھتا ہوں ایسے موقع پر، وہ گرمی ہجرا اور تیری یاد کی خنکی، وہ گرمی ہجرا اور تیری یاد کی خنکی، جیسے کہ کہیں دھوپ میں سایہ نظر آئے۔ بہت عمدہ شعر، دھوپ میں اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے، جو خدا کی راہ میں جا رہا، مسلم جہاد کرنے جا رہا، مسجد جا رہا، کسی دینی کام کے لیے جا رہا، تبلیغ میں جا رہا، رائےوند جا رہا، کہیں بھی اللہ کے والوں سے ملنے جا رہا، جہاں بھی ہوگا، جہاں اللہ ہوگا وہاں ضرور اس کے ہر حالت میں پسینے گر رہے ہیں، اس پسینے میں بھی اس کے مزے آ رہے ہیں، کیونکہ سینے میں انوار آ رہے ہیں، جس پسینے سے سینے میں انوار آتے ہیں، وہ پسینے عام پسینے نہیں، ہر قطرے پسینے میں اس میں نور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے راستے میں کیوں بھائی، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، رب سیدنا حق علیہ، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے رب، یہ مصر کی حسین عورتیں جس طرف مجھے کوئی بلا رہی ہیں، رب سجن حق علیہ، اے ہمارے رب، خیر خانہ مجھ کو زیادہ محبوب ہے، اللہ اللہ، یہ دوست اگر عطا ہو جائے تو بہت ہی بڑا مبارک بندہ ہے، کہ اے ہمارے رب، مجھ کو قید خانہ ہے جس طرف عورتیں برائی کی طرف بلا رہی ہیں، رب سجن حق علیہ مما یدعوننی، دیکھو بھائی یدعونا ہے جمع ہے نا، ہاں، کہ جو یہ ہمیں بلا رہا، اس سے آپ کا ایک خیر خانے کی دھمکی دیا تھا کہ میں تجھے خیر خانے میں ڈلوا دیں گے، آپ نے اللہ سے عرض کر دیا کہ اے میرے رب، یہ عورتیں مجھے خیر خانے میں ڈالنے کی دھمکی دے رہی ہیں، رب سجن حق بہ رہی ہیں۔ مکی گھس رہی تھی میرے منہ، وہی برساتی مغسام میں آئے، ناکسا پیشے کسام میں آئے، دیکھو مکھی جاتے ہوئے فوراً میں نے پھو کر کے اور منہ بند کر لیا. ابھی گردا اڑ رہی ہوں, آندھی چل رہی ہوں, کنکڑیاں بدری دیتی اڑ رہی ہوں, تو ہر آدمی آپ کو نہیں کر لے گا, لیکن عورتیں حسین آ جائیں تو وہاں اللہ کے غضب کے آندھی سے اور غضب کی بجری سے نہیں ڈرتے. مگر ہاں ذرا سی ریت آ جائے, ریل میں جھانکتے ہیں لوگ نا تو چشمہ لگا دیں تاکہ کوئی کن کا انجن کا کہیں آنکھ میں نہ گھس جائے, اور جس کے گھس گیا بھی اس سارا سفر اس کا ملتا ہی رہا. یہ اللہ کے قید راستے کا جس کو قیدخانہ محبوب ہو جائے دوستو, اس آیت سے بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں جو تکلیف ہوتی ہے جس سے اللہ راضی ہو وہ تکلیف نہیں ہوتی, وہ محبوب چیز ہوتی. محبوب کے لیے ہر چیز محبوب ہوتی ہے کہ محبوب کے راستے میں ہر چیز محبوب ہوتی. اللہ تعالیٰ نے مولانا رومی کو اللہ جزا خیر دے اور ان کی قبر کو نور سے منور کر دے. جس وقت انہوں نے قیدخانے میں قدم رکھا ہے اس وقت کے اوپر کیسے تعریف ہوئی کہ اللہ کے لیے آج قیدخانے میں ایک نبی جا رہا ہے. معمولی بات نہ, اس کو غور سے سنو, اللہ کا ایک نبی, ایک برگزیدہ محبوب پیغمبر خدا کے راستے میں قدم قیدخانے میں رکھ رہا ہے. اس نے جیب نہیں کاٹا, اس نے ہیروئن نہیں بیچا, اس نے کوئی چوری نہیں کی, کوئی ڈاکہ نہیں مارا, کسی کو قتل نہیں کیا, صرف اس نے اس بات پر یہ قید خانے میں جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خدا کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے وہ قید خانے میں قدم رکھا. مولانا نے اس مقام کو جو تعبیر کیا ہے میں اسے سنائی دیتا ہوں. بس ابھی آج کا مضمون ختم ہو جائے, میرے ایک ٹکڑے کو انشاءاللہ ارادہ, مگر ہمارے ارادے میں کوئی بھروسہ نہیں. جب میرا ارادہ الگ ہے اور مراد آباد الگ ہے, جس طرح سے اللہ پاک کو منظور ہوگا اپنا خیال ہی. فرماتے ہیں آنچنا سن سمستی داد حق, اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام والسلام ایسی مستی دی, آنچنا سن سمستی داد حق, اللہ نے اپنی محبت کی ایسی کیفیت قلب کو ایئر کنڈیشن کر دیا, مقیب کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے مانوس کر لیا اپنی جان پاک سے, اپنی ان کی جان پاک کو اپنی ذات پاک سے اس طرح مانوس کیا, اس کی کیفیت تاری کر دی. آنچنان شن سمستی داد ہم کی نہ زندہ یادش آمد نہ بسم, نہ قید خانہ کبھی یاد آیا, کی نہ زندہ یادش آمد, زندہ مانے قید خانہ, کی نہ زندہ یادش آمد نہ بسم, نہ ان کو کبھی قید خانہ یاد آیا اور نہ کبھی قید خانے کی تاریکی محسوس ہوئی. جہاں اللہ ہو وہاں تاریکی, وہاں کلفت, جہاں اللہ ہو سبحان اللہ, اللہ کی رضا میں جہاں بھی رہو. وہ ہر کجا یوسف رخے باشد کی ماں, جہاں یوسف جیسا کوئی ہوں تو کیا ہو, جنت تو گرج باشد کار چاہو, جنت ہے اگر جو گرج سے کنویں کی گہرائی کی بنی. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جب ڈالا گیا تھا وہ کتنی گہرائی تھی, لیکن بھائیوں نے اتنا رحم کیا تھا کہ بھائی سڑک عام یعنی قریب ہوں, رہ گزر قریب ہوتا کہ مسافر اٹھا لے جائیں اور پانی زیادہ نہ ہو کہ ڈوب جائیں, اتنا مہربانی کیا, اتنا خیال کیا. تو اس وقت پہ تو اللہ تعالیٰ نے آنچنا میں کیسے تعریف فرمائی, آنچنا میں سن سو مستی داد ہے کہ نہ زندہ یاد شامت نہ غضب, نہ قید خانہ کبھی یاد آیا, نہ قید خانے کی تاریخی یاد آئی. جہاں اللہ ہوتا ہے, جس طرح جس بات سے خدا خوش ہوتا ہے, جس مقام پر, بس اس کی سلطنت کا عالم کچھ نہ پوچھیے. ایک شعر یاد آیا, جس طرف کو رخ کیا تو انہیں گلستہ ہو گیا, یعنی اللہ جس سے خوش ہو جائے اور نظر پیار سے اور رحمت سے اپنے بندے کو دیکھے. حدیث پاک میں ہے کہ تین بندوں کو دیکھ کر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہیں, تین بندوں کو دیکھ کر, تین عمل کی حالت میں دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں. یذہبوا ان اللہ یذہبوا الى ثلاثۃ دن, مشکات کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ تین قسم کے بندوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں. ہنستے ہیں کیا مطلب, خوب مزہ خوشی ہو کر. نمبر ایک کیا ہے, جب وہ سب درست کرتے ہیں مسجد میں. نمبر ایک کیا ہے, جب مسجد میں سب درست ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے خوشی کی اس کو دیکھ کر ہنستے ہیں, یعنی نظر رحمت سے دیکھتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہے, جدید کا محدثین یعنی ینظروا الیہ بنظر الرحمہ, رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور دوسرا جب وہ قتال کرتے ہیں جہاد میں, جب وہ قتال کرتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے ان کو دیکھ کر ہنستے ہیں. دیکھو نماز کی صف, نماز کی صف اور قتال جب کرتے ہیں, جہاد اصغر اور ایک اور ہے جو اس وقت یاد نہیں آ رہا, ایک اور ہے پھر انشاءاللہ مشکات دیکھ کر بتا دیں. تو بس یہ ہے کہ جس طرف کو رخ کیا تم نے گلستہ ہو گیا اور تم نے رخ پھیرا ادھر سے وہ گیا وہاں, اللہ اس سے نظر پھیر لے یعنی ناراض ہو جائے خدا, اس کو اس دن میں بیابان ہو جنگل آ گیا چاہو پارک میں بیٹھا ہو پھولوں میں بھی ہوگا تو اس کا دل گھبرائے گا پریشان رہے گا, اللہ کے غضب کے سائے میں جو دل رہتے ہیں وہ گل پھولوں میں کانٹوں سے بھی بدتر زندگیوں کی, اس کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم, گنہگاروں کی دنیا بہت تاریخ بھیانک ہوتی ہے اور انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم, نیک بندوں کی نیک بندوں کی دنیا انوار سے بھری ہوئی. دیکھو کتنا پیارا شعر یاد آیا کہ اللہ کی نظر رحمت کی قیمت تو دیکھو کہ جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا, جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستہ ہو گیا اور تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیابان ہو گیا, یعنی کیا مطلب گلستہ اور بیابان اللہ کے اس نبوس پر ہے, ہمارے بنانے سے کچھ نہیں ہوتا, کتنے ہی بنا لو گلستہ پارک بنا لو 10 کروڑ روپیہ خرچ کر کے, نہرو باغ کانپور میں جس کا مسلمان بنانے والا کئی لاکھ کا باغ تھا کانپور میں, میرے شیخ کو لوگ لے گئے دکھانے کے لیے اور مسلمان بھی وہ بھی آ گیا, کروڑوں اس نے بہت کئی لاکھ خرچ کر کے بڑا خوبصورت بنایا تھا, تو وہاں مرغی مرغی پکا کر کانپور کے دوست لے گئے شیخ کو, ہمارے ہم بھی مجھے بھی لے گئے وہاں کھانا وانا کھا کے کبڈی کھیلی لوگوں, لیکن وہ مسلمان جس کا وہ تھا باغ اتنا بڑا شاندار میلوں میں تھا, حضرت نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس کا باغ نہرو کیوں رکھا, ہندو کے نام پر کیوں رکھا, اس نے کہا حضور ٹیکس کے خوف انکم ٹیکس انڈیا گورنمنٹ ہندو لگا دے گا, تو مارے ڈر کہ میں نے اس کا نام رکھا کہ شاید اس کو کچھ مہربانی ہو جائے کہ میرا نام بھی عزت رکھ دوں, لیکن ایک دن اس نے پستول خود ماری اپنے اور پستول مارنے سے پہلے پرچہ لکھ دیا کہ پولیس کسی کو گرفتار نہ کرے, میں خود اپنی جان ختم کر رہا ہوں کیونکہ مجھ پر اتنا زیادہ ٹیکس لگ چکا ہے کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا, جب پولیس نے انکوائری کی تو یہ پرچہ ملا ہوں, تو معلوم ہوا یہ دنیا اور باغ سے کیا اس کو فرق ملی, اور اگر خدا کو راضی کرتا ہے یہ شخص تو پھر کیا کہوں بس. جس طرف کو رخ کیا تو نے سبحان اللہ, جس سانس میں اللہ راضی ہوتا ہے اس سانس میں ہر انسان اپنے قلب میں گلستہ پاتا ہے, پھول دل کی باغ دل کی دولت کے اندر باغ, اور جو سانس نافرمانی میں گزرتی ہے یہ تو یہ گھنٹوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, میں تو سیکنڈوں کی بات کر رہا ہوں, جس سانس میں اور جس لمحہ حیات میں بندہ اپنے مالک کو راضی رکھتا ہے اس سانس میں بھی اس کے گلستہ اور باغ پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ خالق گل ہے, کیا پھولوں میں کیا رکھا ہے جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن, یہ پھول اللہ کے چمن اللہ کی بہار کو کیا چھپا سکتے ہیں, دنیا کتنی ہی رنگین ہو جائے لیکن اللہ کی محبت اور اس کی لذت تو ان کے نام کی مٹھاس کے مقابلے میں اصغر گونڈی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن, گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیرا, گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیرا, اللہ کی خوشبو اللہ کی خوشبو گلوں سے چھپ نہیں سکی, یہ پکھڑیوں سے وہ نمایاں ہو رہی, یہ کہاں سے لائے خوشبو, یہ بھیک ہے خدا تعالیٰ ان میں کیا چیز, یہ نسیم آتی ہے جنت سے وہ ان کی سیر توڑتی ہے کلیوں کو, پھر وہ پھول اس کی خوشبو ہوتی ہے, ایسی اللہ والوں کی صحبت جب مل جاتی ہے تو جیسے نسیم شہر کلیوں کی سیر توڑ کر کے ان کی خوشبو پھیلا دیتی ہے, اللہ والوں کی صحبت میں ایک ہوا آتی ہے وہ خاص ہوا اللہ کی رحمت کی, وہ روح کی کلیوں کا سیر توڑ دیتی ہے جس سے اللہ کے قرب کی خوشبو سے خود بھی مست ہوتے ہیں دوسروں کو بھی مست کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے بھی طلب و پیاس, جس کو پیاس اللہ سب کو نہیں ملتا, دیکھو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے خدا ہر ایک کو نہیں ملتا, اللہ والوں کے پاس رہنے والوں کو بھی اللہ نہیں ملتا اگر ان میں طلب نہ ہو, حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے, انہیں کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے, ارے بھائی تلاش تو کرو پیاس تو ہو, انہیں کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے اور وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہے پانے والے, جس کو اللہ کی تلاش کی توفیق ہو جائے سمجھ لے پانے والا ہے, اور اگر اس کو طلب نہیں ہے وہ سمجھتا ہے, بعض ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی مجبوراً بیٹھتا ہے کہ بھائی اللہ میاں کی بات نہیں بیٹھوں گا تو موتمن مارے گا ڈنڈا اور انڈا نہیں دے گا یعنی وظیفہ بند کر دے گا. یہ کیا ہے؟ یہ کچھ نہیں. ہاں افسوس کچھ اللہ کے قدر کیا جانتے ہیں. جو مخلوق کے ڈنڈے سے ڈر کر اللہ کی باتیں سنیں, ارے میاں دور دور سے یعنی میں کیا اس کو طلب کا حال دیکھنا ہو تو میرے ساتھ بنگلہ دیش چلوں. 80-80 سال کے محدثین کس طریقے سے اللہ کی محبت سنتے ہیں دار و قطار ہوتی ہے. جس جہاں طلب ہوتی ہے کیونکہ قدر سے کہیں ان کو ہم ایک آدمی پر وہ 22,000 ٹکا خرچ کرتے ہیں دو آدمی پر, بلکہ آپ تو زیادہ یعنی 24,000 کے قریب ہو جائے. تو اتنا پیسہ خرچ دو ٹکٹ بھیجتے ہیں, پھر وہاں یعنی کتنا انتظام کرتے ہیں, لاکھوں روپئے خرچ کر دیتے ہیں تمام مہمانوں کے کھلانے. پھر قدر والی جس کو مفت میں چیز ملتی ہے, جس کو مفت میں چیز ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. بس وہی سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مولوی نے کہا, مولوی صاحب نے کہا, مولوی صاحب کہتا ہوں بھائی ورنہ مولوی ناراض ہو جائیں گے. مولوی صاحب نے کہا حضرت دعا کر دو کہ میں رئیس ہو جاؤں. حضرت نے ناراضگی ظاہر کی, فرمایا تم یہ دعا کراتے کہ میں اللہ والا بن جاؤں, تم رئیس مالدار بننے کے لیے مجھ سے دعا کراتے. تم کو فقیری مفت کی ملی, میں نے سلطنت دے کر دی, سلطنت کے بدلے میں میں نے فقیری اختیار کی. مجھ سے اس کی خبر پوچھو کہ کتنے فراغ سے میں اللہ کہتا ہوں آپ دریا کے کنارے, اور تم پھر وہ ہزاروں جال لینا چاہتے. دنیا بس اتنی ہونی چاہیے جس سے تن کا کپڑا پیٹ کی روٹی اور, اور, اور روٹی کے ساتھ روٹی بھی مانگو چلو اللہ نے. لیکن اتنا زیادہ بینک بیلنس ہو رہا ہے سب بوال. میں دعوے سے کہتا ہوں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ابھی 1 کروڑ روپیہ آج ان کو عشاء کے وقت ہدیہ مل جائے اگر یہ صبح تک سو کر کے ہمیں دکھائے. ولیم فائیو کی کھانے رات بھر نیند نہیں آئے گی. رات بھر وہ سوچے گا کون سا مکان کہاں کس گلشن میں لیا جائے, کسی لفٹن میں لیا جائے, کہ سوسائٹی میں خریدیں, بیسٹ کوالٹی میں لینا چاہیے اور کیا کیا کاروبار میں روپیہ لگائے. رات بھر سو نہیں سکتے. ہاں بھائی کوئی ایسی بڑا ہاضمے والا ہو سکتا ہے, میرا تو اپنا ہم تو اپنا ہی سمجھتے ہیں. ممکن ہے کوئی بڑا ہاضمے والا ہو کہ 1 کروڑ روپیہ بھی رکھ کے سو جا خراٹا لے رہا ہوں. لیکن میر صاحب سے مجھے خطرہ ہے, میر صاحب سے خطرہ ہے کہ یہ شخص اس دن بھی اس رات کو بھی خراٹے سے بات نہیں آئے گا. سمجھا؟ بس ان کا خراٹا جو ہے وہ ایک ہی چیز سے خطرے میں پڑتا ہے, اس سے جس سے کہ انسان کو احتیاط کرنا چاہیے. جس پر میں نے شعر کہا تھا یہ خرسوں میں بہت آواز آتی ہے, مجھے تو لکھتے لکھتے سب بھول جاتا ہے کیا کروں اب. یہ اس کا خراٹا اختیار نہیں. گل رخوں سے پا کے سناٹا, گل رخوں سے پا کے سناٹا, ارے ویر لیتا ہے خوب خراٹا. میں نے انہیں کے لیے شعر کہا تھا. گل رخوں سے پا کے سناٹا اور میر لیتا ہے خوب خراٹا, ان کا تخلص میں نے لے رکھا ہوا ہے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ. یہ شادن جو ہے, ہاں یہ ابھی ہم لوگ بھی شادن سے کم نہیں, الحمدللہ ابھی بڑھنے کا ہوں گے بھائی, بعد کی سرویس سے کیا ہوگا. دعا کرو ہم لوگوں کی جوانیاں بھی اللہ قبول کر لیں. ہاں ابھی قوت میں جوان بھی ہے, دل میں شباب کا عالم اتاری ہے نہیں ہے کوئی, ہاں کوئی ہو. بعض جوان بھی بڈھے ہو جاتے ہیں, بعض بڈھے بھی جوان ہوتے ہیں. اس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. پنجاب پوچھا کہ حدیث میں ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسا روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے بوسا لینے کی اجازت دے دی. وہ بڈھا تھا, کتنے میں ایک جوان آدمی آیا اس نے اجازت ہو رہا ہے تمہیں اجازت نہیں, روزے کی حالت میں تم بوسا نہ لینا ابھی جوان ہو. تو امام صاحب نے بنایا کہ یہ بازے جوان بھی بڈھے سے بدتر ہیں جنہوں نے اپنی غلط کاموں سے اپنے کو بڈھا کر دیا, ضعیف ہو گئے, کمزور. اور بازے بڈھے بھی ہیں کشتہ مرزا اور سلاجیت کھا کے وہ ہوں گے. زیادہ اصل تو یہ جس کی صحت اچھی ہو, بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر سانس کو اپنی مرضی کے مطابق قبول فرمائے اور اپنی ناراضگی میں خدا ہمیں ایک سانس لینے سے بچائے. تو آپ دوستوں آمین کو میں آپ کے آمین کے سستے میں اللہ کا عرض کرتا ہوں کہ میرے دوستوں کے آمین کے سستے میں خدا آپ تک کی دعا کو قبول فرما, کہ ہماری ہر سانس کو اپنی مرضی اور خوشنودی کے مطابق ہمیں گزارنا نصیب فرما, اور ایک سانس بھی ہم آپ کی ناراضگی میں زندگی نہ گزارے. یعنی آپ کا محبت کا, اللہ کی عظمت کا, محبت کا حق ہے وہ ہماری آنکھوں کا خالص, ہمارے کانوں کا پیدا کرنے والا, ہمارے قلب و خالق, ساری قوتیں سب کچھ انہیں کا دیا ہوا. ہم ان کی دی ہوئی طاقتوں کو اللہ کی نافرمانی میں نہ گزاریں. اللہ پاک سے اس کی درخواست عرض کرتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ والی حیات نصیب فرمائے, قلب کو گناہوں سے متنفر, تقوی والے حیات حاصل. ہم میں جو جوان ہیں جو بھی جس عمر میں ہے اللہ عزیز ہم سب کو قائد فرما کر حبیب اللہ بنا دیجیے. آپ اللہ
وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سأعطني ذلهم الله في ذلي يوم لا ذل إلا ذلي. الإمام العادل والشاب النشا في عدالة ربي ورجل معلق بالمساجد إلى آخر الحديث. سر بخاری شریف کی حدیث ہے راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے
امام بخاری نے کتاب الصلاح کے ذیل میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اب میں شرح کے بیان کرتا ہوں. اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے لیکن بخاری کی 14 جلدوں میں جو شرح ہے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اس کے شرح کی روشنی میں اب اس کی کچھ تفصیل عرض کرتا ہوں. 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے. اس سایہ سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہر سال ان کو زکات واجب تجارتی پلاٹ ہوتا ہے اور 10-10 پلاٹ خرید کے رکھے ہوئے ہیں اور کبھی زکات کا خیال نہیں آتا. جو پلاٹ جو مال کی تجارت کی نیت کر لی وہی پلاٹ اپنی بیوی کو دے دیں بچوں کو دے دیا کہ بھائی اس پر مکان بنا لیں. مکان بنانے کی نیت سے اگر کوئی رہنے کی نیت سے پلاٹ خریدتا ہے یا مکان خریدتا ہے یا کرائے پر اٹھاتا ہے, مان لیجیے 10 مکان ہیں اور سب کرائے پر اٹھایا ہوا ہے, بیچنے کی نیت نہیں ہے, کسی پر زکات واجب نہیں. لیکن اگر اس کی رولنگ کا خیال کر لیا یہ مکان ابھی تو کرائے پر اٹھا رہا ہوں لیکن جب نفع ملے گا اچھے دام سے تو اس کو بیچ بھی لوں گا, اب تجارت کی نیت کی وجہ سے اس پر زکات نہ ہوگی. لیکن آپ دیکھیے کراچی میں اگر پتہ لگایا جائے تو کتنے لوگوں کے پاس پیسے پلاٹوں میں پھنسے ہیں اس کی زکات نکالنے کی توفیق ہے. حالانکہ ان کی تجارت کی نیت ہے کہ جب اس کا دام بڑھیا آ جائے گا خوب ہے 4 گنا 8 گنا 10 گنا تو ہم اس کو فروخت کر دیں. تو یہ ہر وقت انسان میں فکر رہے کہ ہمارے پاس کیا کیا جائیداد ہے اس کا باقاعدہ حساب رکھو. دوزخ کی آگ یہ سونا چاندی یہی چیزیں دوزخ میں گرم کر کے وہ چپک جائے گی اور عذاب دینے لگے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ نصیب فرمائے. دوستوں دنیا چھوڑ کر جانا ہے اس کی محبت نہ کرو. جو حکم ہو انشاءاللہ ایک بزرگ مدینہ شریف میں تھے جب ان پر 10,000 زکات واجب ہوتی تھی 10,000 ریال تو وہ 20,000 ریال دیتے تھے پیش کی 10,000 اگلے سال کے لیے دیتے تھے تو اگلے سال ان کے اوپر 20,000 ریال زکات ہو جاتی تھی یعنی مال میں اللہ ترقی دے دیتے تھے مال میں ترقی. ایسے ہی یہ ہے تمام معاملات میں جو چیز جہاں کی ہو اس کو وہاں کسی کی امانت ہے کسی کا قرض ہے کسی کی ہے خوش وہ ہر چیز کو اس پر لفافے میں لکھ کے رکھو کہ فلاں کی امانت ہے اور اس کی اتنی امانت ہے وہاں لفافہ رکھو اس میں لکھ کے رکھو. ہو سکتا ہے آنکھ بند ہو جائے بچوں کو پتہ نہ چلے کوئی نہ دے واپس نہ کرے. امانت رکھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک تھیلی یا لفافے میں رکھو اس کا نام رکھ دو بھائی فلاں کا ہے فلاں کا ہے تاکہ اگر آنکھ بند ہو جائے تو گھر والے دیکھیں بھائی ان کی امانت کو واپس کرو. یہ ہے دین. نیند یعنی ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے 2 روپیہ قرضہ لیا تھا اپنی بیوی سے پیرانی صاحبہ سے اور 12 بجے رات کو اٹھ کر کے ان کو کوئی ضرورت پڑ گئی جاگ ہو گئی تو فرمایا بھائی یہ 2 روپیہ لے لیں ارے توبہ کیا کرے تھی ایسی کی 11 بجے رات 2 روپیہ واپس کر دو. حضرت نے فرمایا مجھ کو نیند نہیں آ رہی حقوق لباس کیا ہے یہ شان ایسی شان ہونی چاہیے مسلمان کی یہ اپنے ہر شعبے حیات پر غور کرتا ہے بیوی کے حقوق پر بچوں کے حقوق پر. اپنے گھر میں دیکھو کہ سرف کے ڈبوں کے بڑے ہوئے ہیں تصویریں ہیں رحمت کے فرشتوں سے گھر محروم ہیں فوراً یا تو اس پر روشنی لگا دو یا رتی تھانے میں کسی جھول تھیلا گوڑا بنا لو کنسٹر بنا لو فور اس میں ڈالو چھپا دو اس کو تاکہ فرشتے ہم رحمت کے ہمارے گھر آتے ہیں. اگر آپ کو گھر سے کمرہ سجانا ہے سینری کا آہوان پلاؤ پہاڑوں پر برف جمی ہوئی ہے اور درختوں کی دریا بہ رہا ہے مدینہ شریف کی مسجد نبی بشرط کی کوئی حاجی اس میں اس کا منہ نظر نہ ہے ورنہ اگر کعبہ شریف کی بھی تصویر ہے اور کوئی حجر اسود پر کھڑا ہے چھتری لیے ہوئی اور اس کی شکل نظر آ رہی ہے اس کے اوپر ٹیپ لگا دو اس کے اوپر بھی ٹیپ لگا دو. تو مطلب یہ ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کرو. آج کتنی عورتوں سے ملاقات ہوئی اور کتنی عورتوں سے میرے نفس نے حرام لذت کو امپورٹ کر لیا، اس کو جوڑو، میزان لگاؤ، رات کو پھر توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، لین دین میں کسی پر غصہ آ گیا، کچھ کہہ دیا، کسی اس سے معافی، دردی بھی ہر وقت یہ سوچنا چاہیے تو یہ کہ ہماری زندگی کی کوئی سانس کس طرح گزر رہی ہے، جو سانس اللہ کی رضا میں ان کی یاد میں گزر جائے اس سے بڑھ کر کوئی زندگی کا لمحہ نہیں ہے. مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا، جو میرے لمحات گزرے ہیں خدا کی یاد میں، جو میرے لمحات گزرے ہیں خدا کی یاد میں، بس وہی لمحات میری زیست کے حاصل ہے، زندگی کا نچوڑ حاصل ہو رہے کہ جو سانس اللہ کی یاد میں گزر جائے، یہ کرنسی ہوا ہے جو نقد مل جائے گی، اور یہ تو چھوڑ کر جانا ہے، لیکن چھوڑ کر جانے کے معنی نہیں یاد والا صاحب سڑک پر رکھ دیجیے. علی گڑھ کے کالج کے لڑکوں نے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر پر یہ عورتیں کو پردے میں رہنا چاہیے، اس پر ان لوگوں نے کہا صاحب بات یہ ہے کہ جو چیز جو منع کر دی جاتی ہے اس پر حصہ اور زیادہ ہوتی ہے، اور کہیں سے انہوں نے کسی مولوی سے سن رکھا تھا ہر انسان حریص فیما منع، انسان حریص ہے جس چیز کا اسے منع کر دیا جائے اس میں اور زیادہ اس کو لالچ لگتی ہے، اور کھلا رکھ دو تو دل بھیڑا بھر جاتا ہے. تو اگر عورتوں کو ماں بیٹیوں کو بہنوں کو ہم سڑکوں پر ڈال دیں تو ہمارے دل بھر جائیں گے، ہم پھر زیادہ ان کی فکر میں نہیں رہیں گے، جتنی برقع ہوگا اتنی ہمارا دل میں اور شوق پیدا ہوگا کہ پتہ نہیں اس برقعے میں کیا ہے. بہت سارے شیرازی کے ایک شخص نے ایک برقع پوش کے پیچھے لگا، اس کے بعد ہوا سے جو اس کا اڑا تو کہتا ہے تم میری اما کی اما نظر کی، رحمت اللہ علیہ نے جامع سبیر میں نقل کروائی کہ تم چاہے جس سے محبت کر لو تمہیں جدائی کا دن دیکھنا پڑے گا، یا تم پہلے مر جاؤ یا تمہارا معاشروں کو محبوب پہلے مر جائے. لہذا دل اس سے لگاؤ جس کو موت آتی ہی نہیں کرو ہے اللہ کے ساتھ. سبحان اللہ، ڈپٹی نذیر احمد ظالم وہ ایک رسالہ اس نے لکھا تھا کسی حسین کا، تو وہ کالج میں پڑھتا تھا، سارے پروفیسر بھی اس کو چکر میں پڑے ہوئے تھے، ماسٹر لوگ بھی، کوئی لڈو کھلا رہا ہے، کوئی اس کے پیچھے ہڈیاں لا رہا ہے. غرض کہ ایک دن ایسا ہوا کہ سارے بال بڑے بڑے ہو گئے ہے، اور منہ چھٹی بڑی بڑی ہو گئی، اور منہ گلو کی طرح سے ہو گیا بلکہ کاٹ کر ہو گئی. اب اس کے بعد اس وقت پر جو ڈپٹی نذیر نے شعر لکھا ہے کہ ہم گیا حسن خوبان دل خواہ کا، کیا ظالم شعر، سارے لوگ نفرت کرنے لگے، سب عشق کے ہنگامے ختم ہو گئے. اس وقت جو شعر لکھا میں وہ شعر سنانا چاہتا ہوں، گیا حسن خوبان دل خواہ کا. خوبان مانے شربت خوبان نہیں ہے، خوبان مانے محبوب کیا تھے. گیا حسن خوبان دل خواہ کا، ایسا حسن جس پر دل قربان ہو رہا تھا، گیا حسن خوبان دل خواہ کا، ہمیشہ رہے نام اللہ کا. کیا ہوتا ہے ہمیشہ رہے نام اللہ، کیا چیز آنے جانے والی چیز ہے. جب میں پریس مارکیٹ آج سے 20 سال پہلے کبھی ضرورت سے جاتا تھا تو میں ایک بڈھی میم ہے اس کا بڈھا صاحب اس کو دیکھتا رہا، پنڈلی سوکھی ہوئی، سارے بال سفید چوٹیا کے کالے بال ان کو پاگل کر رہے ہیں، جب بڈھی ہو جائیں گے تو تم کو ان کی چوٹیا اور ان کے زلفے جو ہیں تو وہ بڈھے گدھے کی جو مر خراب فرماتے ہیں. کپڑے پر بھی ناز مت ہو، آج کپڑا ہے شاندار، 3 سال کے بعد تم اس کو پھینکو گے، ٹی ایم سی کی گاڑیاں لے جائیں گی کورنگی کے پاس، کتے اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھو کو پیشاب کر رہے ہیں تمہارے کپڑوں میں، یہ کوئی فخر کی چیز نہیں. کتنی ہی بریانی عمدہ کھا لو صبح لیٹرین میں کچھ اور نکالو گے کسی اور رنگ میں، رنگ وہ بدل جائیں گے. اور اسی طریقے سے ساری دنیا کی سب چیزیں تو یہ حضرت رومی نے فرمایا دو قسم کے لوگ ہیں جو کہ قابل مبارکبادی ہیں. حدیث کے جملے کی شرح میں ایک دوسری حدیث نقل فرمائی، شاب النشا فی الروح، وہ جوان جس نے جوانی اپنے رب کی عبادت میں استعمال کی قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ ملے گا. تو ابن حضرت فرانی شرح بخاری فضل ہے جو 14 جلدوں میں شرح ہوئی. دوسری حدیث سے پیش کرتا ہوں، یعنی کیا مطلب الفاظ نبوت کی شرح الفاظ نبوت سے، وہ کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ شاکن افنا شباب ہو و نشا کہ عبادت رکھ دی، یعنی وہ جوان جو اپنے نشاط کو نشاط ناز و نشاط دیکھا ہے، وہاں شہر میں ایک سنیما ہے اس کا نام ناز و نشاط. کیا مطلب کہ ایس اور خوشی ایسی چیزوں کو جوانی کے جذبات خواہشات کو اس نے فنا کر دیا، اپنا مانے فنا کر دیا. اپنا نشاط ہو وہ شباب ہو، اپنا شباب ہو وہ نشاط ہو، اپنی جوانی کو اس نے فنا کر دیا. مولانا شاہ محمد احمد صاحب دعوت برکات ہوں تو کیا پیارا شعر، اور میں نے جب جس کو ڈھاکہ میں پیش کیا بخاری شریف کا وہ ختم تھا اور بڑے بڑے علماء تھے، جب میں نے ان کا شعر پیش کیا کہ اللہ کس طرح ملتا ہے، دوستوں اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے, آپ ہم آپ مفت میں چاہتے ہیں, یہ غلط خیال ہے. فرماتے ہیں سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں. کیا شعر ہے؟ شعر کیا ہے بس جان لیتا ہے. سنیں یہ گوش دل سے, سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں. گوش مانے کیا ہے؟ ارے خرگوش نہیں سنا, گوش مانے کان, اور خر مانے گدھا, کیونکہ خرگوش کے لمبے لمبے کان ہوتے ہیں اس لیے اس کا نام خرگوش لگ گیا. تو گوش کے معنی کان تھے اور دل مانے تھے. سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں. میں ان پر مر مٹا تب گلشن دل میں بہار آئی, میں ان پر مر مٹا اللہ پر مر مٹوں, اپنی زندگی کو ان کی یاد میں جلا کر خاک کر دو. کسی ناجائز خواہش پر عمل نہ کرو, کوشش کرو, اگر کبھی خطا ہو جائے تو پھر اللہ نے ایک نسخہ بھی دیا, رو گا کے ان کو راضی کر دو. ہاں ان کو رو رو کے میں مناؤں گا, اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. بھائی رو رو کے اللہ سے مناؤ, استغفار و توبہ, اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ خدا تعالیٰ نے ایک راستہ گنہگاروں کے لیے دے دیا, ورنہ تو سوائے نبیوں کے کسی امتی کی نجات نہ ہوتی, کیونکہ امتی تو معصوم نہیں. لہذا جب وہ کیسا ہوتا ہے وہ فرمایا کہ جب کبھی کوئی بات ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے ان کو راضی کر. یہ وہ رونا ہے کہ فرشتے اس رونے والے کے پاس آتے ہیں اس کا رونا سننے کے لیے. لعنین المظلمین, دوستوں گنہگاروں کے رونے کو حقیر مت سمجھو کہ اچھا ابھی تو بدرزی کر کے آپ کو چلا رہے ہیں توبہ کر کے رو رہے ہیں. بعض لوگ بیوقوف ان کو حقیر سمجھتے ہیں, حقیر مت سمجھو. یہ بڑے قیمتی آنسو ہیں. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نازلہ کی تفسیر میں حدیث قدسی نقل کی ہے, لعنین المذنبین, گنہگاروں کا نالا اور ان کا رونا, احب الی من صدر المصدقین. اللہ پاک فرماتے ہیں, حدیث قدسی کا ترجمہ کیا ہے, هو الکلام الذی یبینه النبی بلفظہ وینسبه الی ربہ. جب نبی کلام کر رہے نسبت کرتے خدا نے فرمایا, اس حدیث کا نام حدیث قدسی ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بزبان نبوت فرماتے ہیں, لعنین المذنبین, گنہگاروں کا رونا, یا اللہ ہم کو معاف کر, ہم سے غلطی ہو, توبہ کر رہا ہے, رو رہا ہے, اللہ کو منا رہا ہے. تو فرماتے ہیں اس کا رونا اتنا اللہ کو پسند ہے کہ فرشتے بھی اس کے سننے کے لیے آتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ مجھے لوگوں کے سبحان اللہ پڑھنے سے وہ بھی محبوب ہے, لیکن اس سے زیادہ مجھے کسی گنہگار کو احب میں لے جانا ہے. احب حبیب تو حبیب ہے, اب اس کا اسے تفضیل ہے. احب من ذنب مصدقین, مصدقین والے سبحان اللہ کہنے والے, تسبیح پڑھنے والوں سے, مجھے بڑے بڑے بلند آوازوں سے, اس سے زیادہ اس لیے کسی گنہگار کو حقیر سمجھنا حرام. ابھی ایک شخص شرابی ہے, ابھی ایک شخص کبابی ہے, شراب و کباب کا جوڑ بھی, لیکن وہ توبہ کرتا ہے. اب کیا ہو گیا, وہ ذرا سی دیر میں ہوگی اللہ نے دیکھو جگر میں کیا شعر کہا تھا, چلو دیکھائیں تماشا جگر کا, چلو دیکھائیں تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان. کیا اس غزل میں ترنم بھی بہت عجیب دھن ہے, اگر اس کو دھن سے پڑھتے تو لوگ پاگل ہو جائیں. چلو دیکھائیں تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا, داڑھی رکھ لی, حج کرائے, مولانا بن گئے, نمازی ہو گئے, شراب سے توبہ کر چلے گئے ولی اللہ. اس لیے کسی کو کھاتے ہی مت سمجھو. آج ایسا کل ذرا سی دیر میں رخ بدلتا ہے, ذرا سی دیر میں سو برس کا کافر کلمہ پڑھتا ہے اور توبہ کرتا ہے. ابھی ایک نماز بھی نہیں پڑھی, جہاد بھی نہیں کیا, فوراً ہاتھ پھیر ہو گئے, ولی اللہ بن گیا. سو برس کا کافر ولی اللہ بن گیا. اس لیے یہ اس حدیث کی شرح جو ہے شاد بن سلمان فارسی کی روایت سے بخاری کی اس حدیث کی شرح ابن حضر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کر دی کہ شابن نشہ فی عبادت ربی. کی شرح کیا ہے, شابن افنا شباب ہو وہ نشہ کرو فی عبادت ربی, جو اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں فنا کر دے. اب اس میں دونوں شامل ہیں, یہ نعمت خواتین بھی لے سکتی. تیسرا جملہ یہ ہے کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد, وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے, مسجد میں لٹکا رہتا ہے. کیا مطلب, کہ شدت محبت سے مسجد میں دھیان ملتا رہتا ہے, دل نکال کر کے کہیں میں جنا ہاسپٹل میں داخلہ لے کر آپریشن کرا کے دل کو اشرف المساجد میں ٹانگنا دینا, زندگی نہیں رہے, مری جاؤ, نماز نہیں پڑھنے جاؤ. یہ تعلیق کا ترجمہ ابن حضرت اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کرواتے ہیں. اس کی شرح یہ ہے کہ شدت محبت المراد بحاظ بحاذا, کیا ہے اس سے مراد, شدت المحبت, مسجد سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اس کا دکان میں ہے دل لگا ہوا ہے مسجد میں. ایک تاجر نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت؟ بہت مشکل ہے. میرا مشکل کچھ بھی نہیں ہے. یہ بتاؤ آج تک تمہارا دل کہاں رہتا ہے؟ مسجد میں. کہنے لگا دکان میں. مسجد میں رہتا ہوں, دل دکان میں. فرمایا دکان کی محبت جتنی ہے اتنی ہی محبت جب اللہ سے ہو جائے گی تو تیرا دل تو رہے گا دکان میں, دل رہے گا مسجد. سمجھ گیا. ہنسا ہنسا
بس.
اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر عورتیں کیا کرنی چاہیے؟ تو ابن حضرت اس قلعہ نہیں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا یہ نعمت عورتیں نہیں پا سکتی, کیونکہ ان کا گھروں میں نماز پڑھنا افضل ہے مسجد میں, گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے بنسبت مسجد کی. اور اس زمانے کو علماء نے بالکل ممنوع کرا دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں فرمایا کہ بس اب مساجد میں عورتیں نہ آئیں, فتنے کا زمانہ آ گیا. جب وہ زمانہ, اب اس زمانے میں کیا فتنہ؟ اس لیے مساجد میں نہیں جانا چاہیے, چاہے کتنی الگ انتظام ہو جمعے کے دن, مگر جب نکلتی ہیں تو عورتیں مردیں لگ بھگ ایک دوسرے پر نظر, کتنے گناہ ہو جاتے ہیں. اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن میرے قلب میں بزرگوں کی دعا کے برکت سے ایک بات آئی ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف کے لیے ان کی اجازت ہے, ان کو مصلی بنانے کی اجازت ہے. وہی ان کی مسجد, شریعت نے ان کی مسجد کو تسلیم کر دیا کہ اگر عورت رمضان مبارک میں اعتکاف کر لے تو اس کا اعتکاف کو وہی ثواب ملے گا جو مردوں کو مسجد میں ملتا ہے. ایک جگہ بنا لیں, وہاں چوکی بچھا لیں, مصلی بچھا لیں, اور دن میں نیت کر لیں یہ ہمارے نماز پڑھنے کی جگہ, اللہ اللہ کرنے کی جگہ. اس جگہ سے اس کو محبت ہو تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ اس کو وہی ثواب مل جائے گا. قلبہ معلقاً بالمساجد. بس تین عبارت کی شرح ہوگی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ محمد سے ہم سب کو اپنا بنا لیجیے, ہمارے قلب و جان کو اپنی ذات پاک اس طرح سب کا لیجیے کہ سارا عالم کی محبتیں ہمارے دل میں مغلوب ہو جائیں, آپ کی محبت ہمارے پر غالب ہو جائے. ربنا تقبل منا
انک
انت الوہاب. جائے تو اس کو آج کا کھایا ملے گا, لیکن اس کی دو شرح یاد رکھیے گا. یہ ذکر چاہے خوف سے ہو, جب اللہ کا جلال یاد کرے گا تو خوفن ہوگا, اور جب اللہ کا جمال یاد کرے گا شوقن ہوگا. دو لفظ ابن حضرت کلامی نے اس کی شرح کر دی. رجل ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرے. کیسے یاد کرے؟ دو طریقہ ہوگا. جب ذکر جلالہ, جب اللہ کا جلال اس کی عظمت, تو اس کی آنکھیں روئیں گی خوف سے, یعنی کبھی خوفن کبھی شوقن. شوقن مانے اللہ کی ملاقات کی طرف. بس یہ دو قسم یاد کر لینا ذکر کی, خوفن اور شوقن.